نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، آج کی یہ تقریب سعید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بہت ہی بزرگ و برتر شخصیت پروردہ رسول اقلیم ولایت کے شہنشاہ مسلمانوں کے پیشوا مارکہ خیبر کے شہ سوار جنہیں اللہ نے محبت کا مژدہ سنایا، جن سے بغض رکھنا کفر ہے اور جن سے محبت کرنا ایمان ہے، حضور کی وہ لاڈلی بیٹی کہ جب وہ میدان محشر سے جب سیدہ کا گزر ہوگا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے تمام اہل محشر کو منادی ندا کرے گا کہ تمام اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا دیں کہ سیدہ کا گزر ہو رہا ہے۔ وہ عظیم ہستی جن کے عقد پاک میں آئی، سلسلہ نسل محمدی کے جو بانی ہوئے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ سے بے حد و بے قیاس فضیلت و منقبت پائی، قرابت رسالت کے حوالے سے ان کا ایک بہت ہی خاص مقام اہل بیت میں اور صحابہ کرام میں ہوا، میری مراد اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنبائب اخر رسول وعلا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہے، جن کی ذات گرامی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات بابرکات میں فضائل و مناقب کا ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ودیت فرمایا کہ جس پر احساس زندگی اور حیات بندگی متعلق ہے۔ ہمیں یہ شب بارہا نصیب ہوا اسی جگہ پر کہ ہم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی پر کئی موضوعات اور کئی حوالوں سے گفتگو کی ہے۔ کبھی کبھی تو یوں ہوا کہ جناب وہ نشستیں 3 گھنٹے سے بھی ورا ہو گئی۔ وہ سارے تفصیلی خطابات گویا کہ آپ حضرات ویب سائٹ پر یا اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ کے تاریخی حالات، آپ کے خلافت کے معاملات، آپ کے فضائل و مناقب، صحابہ کرام علی مردوان کی نظر میں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وجاہت و مقام، اس سارے معاملات گویا کہ تفصیلی انداز میں، شرعی انداز میں، فکری انداز میں گزشتہ کئی نشستوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ آج میں صرف آپ کی ذات مطہرہ سے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اور جو احادیث ہیں، اسی احادیث کا چند احادیث پر مشتمل وہ مجموعہ آپ حضرات کی خدمت میں اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے، کہ یہود جب ان کو نہیں ماننے پر آئے اور ان سے انہوں نے یہود نے بغض رکھا تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم پر گندی تہمتیں لگائیں، اور ایک گروہ جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والا ہوا اس نے آپ سے متعلق ایسی غلط اور ایسی لایانی باتیں منسوب کر دی اس کو فضائل اور عقیدت سمجھتے ہوئے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا اور خدا کا بیٹا ہونے کا ایک عقیدہ بنا لیا، اور وہ بھی گویا کہ رائے راست سے گمراہ ہو گئے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ لوگوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ لوگوں اس بات پر غور کرو کہ میرے ساتھ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصیت بیان کی ہے تو یقیناً ایک گروہ وہ ہے جو سرے سے میرا نام لینا گوارا نہیں کرتا، اور ایک گروہ وہ ہے جو میری جانب ایسی مبالغہ آمیز گفتگو کرے گا کہ جس کا تعلق نہ میری ذات سے ہوگا نہ میرے فضائل سے ہوگا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کی پوری زندگی کے متعلق جو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان معاملات میں تشبیہ دے کے بعد بیان کر دی، یہ آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک گویا کہ مکمل اور مضبوط قسم کا موضوع بن گیا کہ واقعی میں کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام لینے سے ان کو بیزاری ہوتی ہے، یا کسی نشست میں نام لے لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو سنی نہیں رہے، یعنی ان کو ایک بیماری ہو جاتی، اس کو گویا کہ تاریخ اسلام میں خارجیت کہا جاتا ہے، اور اس پر بھی ہم نے ایک تفصیلی محفلیں کی ہیں اس پر۔ تو کچھ تو ایسے ہیں جن کی زبان سے حضرت علی کا نام ایک برائے نام کسی ایک فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ محبت اور عقیدت جو شریعت کو مقصود ہے، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حضرت علی کی محبت کے حوالے سے برنگیختہ کیا ہے، تیار کیا ہے، وہ ان میں گویا کہ نظر نہیں آتا۔ اور اگر کوئی اہل محبت حضرت علی کا نام ذوق سے لے لے اور حضرت علی کے نام پر خوش ہو جائے تو نہ جانے کس کس قسم کا اس کو تانا دینا وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے متعلق ایسی باتیں منسوب کر دی جس کا تعلق سیدنا علی کی ذات سے تھا ہی نہیں، بلکہ وہ جس کو فضائل سمجھ رہے ہیں وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شدید توہین ہے۔ تو یقیناً یہ دو گروہ آج بھی گویا کہ میدان عمل کے اندر موجود ہیں، اور کامیاب وہ لوگ ہوئے کہ جنہوں نے شریعت مطہرہ کی جملہ حدود کی پاسداری کرتے ہوئے زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فضائل اور منقبت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جاری ہوئی ہے اس کے رکھتے ہوئے تمام صحابہ کو اپنا مقام دیتے ہوئے، اہل بیت کو اپنی شان دیتے ہوئے، اور اس کے درمیان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ایک انفرادیت ہے، خصوصیت ہے، اس پر اپنا عقیدہ رکھا اور اسے اپنے لیے مشعل راہ بنایا اور ان تمام باتوں سے گویا کہ محبت رکھی، یقیناً وہی گروہ اور وہی پسندیدہ اور منتخب شدہ لوگ اللہ رب العالمین کے فضل سے اس راہ میں کامیاب ہوئے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سی کم ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر مولا علی کا یوم منایا جاتا ہے، اور جنت پھر ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو منہ اٹھا کر دے دی جائے۔ تو یقیناً ایسی بہت سی کم محفلیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر یوم صدیق اکبر منایا جاتا ہے، بہت سی کم ایسی محفلیں ہوتی ہیں جہاں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یوم کیا جائے، تو ساتھ ہی ساتھ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کے لیے بھی یہ جوش و خروش ہو، مسجدوں کو روشن کیا جائے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسجدیں اس دن خالی پڑی ہوتی ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اگر ان پر خارجیت کا الزام نہیں تو یہ فکر خارجیت کی ضرور ہوتی ہے کہ اہل اسلام کا یہ ایک قدیم زمانے سے طریقہ آیا ہے کہ آج کے دن کو وہ تاریخ کے استدلال کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گویا کہ شب شہادت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور اس میں اہل محبت آ کر گویا کہ وہ دن مناتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت اس میں اس قدر ہے، اہل سنت سے مراد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے جو لفظ ملا تھا کہ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر 73 فرقے ہوئے، 72 فرقے ہوئے، جامع ترمذی کی روایت ہے، میری امت میری گویا کہ یہی فرقے ہو جائیں گے، یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نے ماں کے ساتھ زنا کیا ہے معاذ اللہ تو میری امت بھی اس نہج کی طرف آئے گی، یعنی ہر وہ غلط عادت گویا کے اندر ان کے اندر آئے گی۔ فرمایا کہ ان میں سے 72، ایک روایت میں آیا کہ جناب 71 ایک کے علاوہ سارے کے سارے جہنم رسید ہو جائیں گے، لیکن ایک جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اب صحابہ کرام نے جب سرکار سے پوچھا کہ وہ ایک کون ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گویا کہ ہر صحابی نے الگ الگ جگہ پر پوچھا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد اور مقصود ایک رکھ کر مختلف الفاظ استعمال فرمائے ہیں،
جامع ترمذی کے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ ماں آنا علیہ و صحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس نقش قدم پر ہوگا وہ رائے راست پر آئے گا. بعض روایت میرے آقا نے فرمایا الجماعہ، کہ جناب وہ جماعت ہے، اور حضرت ابو الحسن سمرقندی علیہ رحمت اور دیگر علماء نے یہ جماعت بھی لی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعہ، کہ حضور نے فرمایا کہ جو میری سنت پر چلنے والی جماعت ہوگی. یہ حدیث پاک میں گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے یہ خود سارے الفاظ گویا کہ سرزد ہوئے ہیں. اب ہماری احادیث کی دنیا کے اندر اہل بیت کے لیے اس اسلام کے اندر اہل بیت کی تعظیم کو اس قدر قدر و منزلت دی گئی ہے، اس قدر گویا کہ مقام دیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم حضرت علی پر بات کر رہے ہیں، ان کو کئی نسبتوں سے شرف حاصل ہے. سرکار کے قرابت داری کی وجہ سے جو سب سے بڑا شرف ہے وہ حاصل ہے، صحابیت کا شرف حاصل ہے، مہاجر صحابہ ہونے کا شرف حاصل ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے، اہل بدر میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے، احد میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے، اصحاب بدر رضوان میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے، مکہ کی اس مہم کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کا شرف حاصل ہے، تمام غزوات بالخصوص غزوہ تبوک کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی معیت میں نہیں لیا، لیکن اپنی معیت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا شرف عطا فرمایا کہ میں تو تبوک کی طرف جا رہا ہوں لیکن علی تم میرے مسلح کی حفاظت کرو، تم مدینے کی حفاظت کرو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، سارے مدینے کی معاملات اور سیاسی اور مذہبی تمام نظم و نسق اور یہاں تک کہ اپنا مسلح بھی حضرت علی کرم اللہ جل کریم کو مرحمت فرمایا. تو ان فضائل کے اندر آپ دیکھیں تو ایک نہ ختم ہونے والی گویا کہ فضیلت ہے اور نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے. میں یہاں پر اپنی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت مولا علی کے حوالے سے. یہ اہل سنت و جماعت کا ایک زبردست قسم کا احادیث کا ماخذ ہے کہ جس میں صحیح روایات موجود ہے، جامع ترمذی اور امام حاکم علیہ رحمت کی مستدرک اور امام ابو یعلی کی مسند مسندی یعلی کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت جمیع بن عمیر عن جمیع بن عمیر، یہ ایک صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری عمر بہت کم تھی. قال دخلت مع عمتی علی عائشة رضی اللہ تعالی عنہا، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں حاضر ہوا. ام المومنین کی خدمت میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حاضر ہوا تو وہاں پر بات کئی موضوع پر ہو رہی تھی. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. تو فضائل علی میں اگر ربز کی بات کر دی جاتی کہ یہ تو رابضی ہو گیا ہے تو یہ خارجیت کی علامت ہے. حضرت امام شافعی جو تھے وہ اہل بیت کی محبت میں بہت سرشار رہتے تھے اور خود بھی وہ ہاشمی تھے. حسنین کریمین مولا علی سیدہ فاطمہ سب سے محبت کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کے معاذ اللہ مخالف تھے، وہ اہل سنت و جماعت فقہ شافعیہ کے مستند گویا کہ امام ہیں اور امام بخاری وغیرہ انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں. امام بخاری وغیرہ کو جو حدیث کی نعمت ملی ہے وہ حضرت امام شافعی کی برکت سے ملی ہے، وہ انہی کی فقہ کو فالو کرتے ہیں. تو حضرت امام شافعی کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ ہر دفعہ علی سیدہ کا ذکر کرتے ہیں، حسنین کا ذکر کرتے ہیں، یہ رلز تو نہیں ہے؟ تو آپ کو جلال آیا اور آپ نے پوری منقب ایک گویا کہ اپنے جذبات کو پیش کیا ہے اور فرمایا کہ اگر اہل بیت کی تعریف اور ان کا ذکر کرنا شیعت اور رلز ہے تو جاؤ میں تمہیں اختیار کر دیتا ہوں کہ تم مجھے شیعہ کہتے رہو اور تم مجھے رابضی کہتے رہو. تو یہ بہت باریک فرق ہے میرے ساتھیوں، رلز اور اہل سنت کی طرف بہت باریک فرق ہے. اور اس کے اندر برزر جو ہے وہ حضرت مولا علی کی ذات ہے. حضرت مولا علی کی ذات مبارکہ جو ہے وہ کسوٹی ہے ایمان کی. آگے حدیث آئیں گی. جو شخص اپنے آپ کو سننا کہتا ہے کہ ہم سننا جماعت پر ہیں، ہم گویا کہ توحید و سننا کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کی پہچان اور اس کو پرکھا کب جاتا ہے؟ آگے حدیث آئیں گی کہ اس کے سامنے حضرت علی کی منقبت اور فضائل کو بیان کیا جائے، اگر اس کا چہرہ جس طرح عام صحابہ کا نام سیدنا صدیق اکبر کا نام لینے سے کھل جاتا ہے، سیدنا عمر کا نام لینے سے کھل جاتا ہے، سیدنا عثمان کا نام لینے سے کھل جاتا ہے، اگر اسی طرح اس کے چہرے پر شگفتگی اور تازگی اور حلاوت اور رونق حضرت علی کے نام سے آ جائے گی سمجھ جاؤ کہ یہ مومن ہے، اور اگر اس کے چہرے میں کھچاؤ آ جائے گا تو حدیث میں بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ سمجھ جاؤ یہ منافق ہے، یہ خارجی. یہ علامت جو ہے، یہ لفظ جو میں منافق کا استعمال کر رہا ہوں یہ گالی نہیں، یہ حدیث پاک میں آیا ہے. میں بھی آپ کے سامنے صحابہ کا عمل پیش کروں گا. تو میں صرف آپ کو اس طرف تیار کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین کے حبیب کی بارگاہ سے جو منقبت اور مقام ملا ہے ہر ایک کو اسی نہج پر ہم چل کر گویا کہ چلنا چاہیے. افراط و تفریط میں نہیں جانا چاہیے, کسی کو بڑھا نہ دیا جائے اور کسی کو گھٹا نہ دیا جائے. دربار احسان کے ماں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقبت جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے حصے میں آئی ہے, اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کلی فضیلت خلیفہ بضا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے. کلی فضیلت, جامع فضیلت حضرت خلیفہ بلا فصل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل خلافت کے جو مستحق رہے اور جنہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید برہان رشید کے عین گویا کہ روح کے مطابق خلافت کے لیے متعین کیا گیا, وہ عین درست فیصلہ رہا. اور سیدنا صدیق اکبر ان کے ماں باپ ان کے گویا کہ نالین مبارک پر ہمارے ماں باپ کی عزت قربان ہو جائے, ان کو جو منقبت اور مقام دیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بالکل درست تھا. اس میں اگر کوئی خد و خال نکالے اور اس میں جراح کرے تو گویا کہ وہ کمی کا شکار ہو رہا ہے اور ذاتی کا شکار ہو رہا ہے. اور دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقبت اور فضیلت مولا علی کو عطا فرمائی ہے, اس سے جو دامن چھوڑا ہے وہ بھی گویا کہ افراط و تفریط کا شکار ہو رہا ہے. مزہ تب ہے کہ جو دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے راشدین المہدیین کو جو مرتبہ اور مقام حاصل ہوا ہے, بندہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے نمبر وائز جو مرتبہ اور مقام ملا ہے اس کو گویا کہ دل سے تسلیم کر لے. یہ رہا ہے. میں یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچے, میں جامع ترمذی کی روایت پڑھ رہا تھا, حضرت جمی بن عمیر کی کہتے ہیں کہ جب میں اپنی خالہ کے ساتھ اپنی پھوپھی کے ساتھ دخل تو ماں عمتی, میں اپنی پھوپھی کے ساتھ جب میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا تو وہاں پر مختلف قسم کے سوالات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے جا رہے تھے, کیونکہ میری ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے سیدہ عائشہ کا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ جلوت اور خلوت دونوں شریعت ہے, نبی کا ہر عمل شریعت ہے. نبی معصوم ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کا کوئی عمل امت کے لیے معطل نہ ہو. نبی کو اللہ رب العالمین اپنے فضل اور کرم کی سوادی میں اس طرح لے لیتا ہے کہ شیطان وہاں بھٹک بھی نہیں سکتا. نبی کے تصورات ہو یا خواہشات ہو, سب اللہ رب العالمین کی وحی کے تابع ہوتی ہے. اس لیے انسان کا ضمیر اور انسان کی طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک حادی تو کم سے کم ہمارے پاس ایسا ہو کہ جو ممبر پر ہمیں جتنا حسین نظر آتا ہے تو اس کی خلوت بھی اتنی حسن والی ہو, جو مجمع کے اندر لوگوں کے لیے صلاح اور امن کی باتیں کرتا ہے تو اس کے باطن میں وہی چیز موجود ہو, فراڈ نہ دے رہا ہو, دھوکہ نہ دے رہا ہو. ہمیں کوئی الفاظ ہماری طبیعت ہمیں گھیرنے کے لیے اپنا شہدائی بنانے کے لیے وہ زبان سے بڑی گویا کہ میٹھی میٹھی باتیں کرے, اچھی اچھی باتیں کرے, اور دل میں اس کے اندر گویا کہ بھیڑیا پن ہو, تو ہم کیسے گویا کہ اس کو سمجھے کہ یہ بندہ مکمل طور پر صحیح ہے. تو یقیناً یہ ساری حاجات اور یہ ساری فکریں اس وقت انسان کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مستجاب ہو گئی کہ جس وقت حضرات انبیاء کاملین کو اللہ رب العالمین نبوت اور ساتھ میں عصمت کے تاج کے ساتھ سرفراز فرمایا. انبیاء کاملین کو اللہ رب العالمین نے معصوم فرمایا, اور وہ ایسے ہیں کہ جن سے گناہ کا جو زبان ان کی کہہ رہی ہے دل اس سے غافل نہیں ہے, بلکہ وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے وہی فرمائی ہے, تو دل بھی اس کی اتباع کر رہا ہے اور زبان بھی اس کے فرامین پر جاری ہو رہی ہے. تو اسی لیے انبیاء پر ساری انسانیت کا بھروسہ اس لیے آ کر جم جاتا ہے کہ ان کی خلوت اور جلوت میں تضاد نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری, یہ خواہش جو انسان کے دل میں تھی جو میں نے ابھی کہی ہے, یہ انبیاء کو معصوم بنا کر پوری ہو گئی ہے. اب کسی امام کو معصوم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کے بعد بھی کسی امام کو معصوم بنانے کی ضرورت ہے تو میرا ایک سوال ہے طالب علم ہونے کی حیثیت سے, کیا انسان کی یہ خواہش انبیاء کو معصوم بنانے سے پوری نہیں ہوئی کہ خدا کی قدرت کو اور ضرورت آئی کہ 12 اور معصوم بنا دے؟ نہیں حضرات گرامی, اس لیے نظریہ یہ کہ انبیاء کو معصوم بنا کر, معصوم کیوں بنایا گیا؟ وہ انسان کی طبیعت اور خواہش اور نظریے اور نیچر کو گویا کہ مطمئن کرنا تھا. وہ یقیناً سید عالمین اور سید المعصومین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصمت کا تاج پہنا کر وہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی. اب نہ صحابہ کو معصوم بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے, نہ کسی امام کو معصوم بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے, نہ کسی ولی کو معصوم بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے. اس لیے کہ جو ضرورت انبیاء سے پوری ہو گئی ہے اب وہ ضرورت آگے نہیں جائیے. اس لیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہی نظریہ گویا کہ مسلم رہا. لیکن جو خلوت کی باتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یقیناً وہ بھی شریعت ہے. میرے آقا سو رہے ہیں یہ بھی شریعت ہے, میرے آقا کہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھنا بھی شریعت ہے, میرے آقا نے کسی چیز کو دیکھ کر گویا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تو یہ بھی شریعت بن گئی. میرے آقا نے پانی طلب کر لیا یہ بھی شریعت بن گئی. آپ نے اس میں سے جتنے گھونٹ پیے یہ انداز بھی شریعت بن گیا. آپ نے جس انداز میں پیالے کو پکڑا یہ بھی شریعت ہو گئی. آپ جس طرح چلے یہ بھی شریعت ہو گئی. آپ چلتے چلتے رک گئے کسی کو دیکھنے کے لیے تو یہ انداز بھی شریعت ہو گیا. آپ کی سواری کو آپ نے کسی انداز میں گویا کہ چلانے کے لیے اس کی رکاب کو جس انداز میں کھینچا یہ بھی شریعت بن گئی. یعنی ہر ادا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہو گئی کہ ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی. کہ آپ کے احوال اور آپ کی خصلت جو ہے وہ شریعت متعارف ہو گئی. اور یقیناً خلوت کی باتیں کہ جب صحابہ کو خطاب کر دیا میرے آقا نے صحابہ تو اپنے گھروں میں چلے گئے, میرے آقا اپنے حجرے میں آ گئے. اب کوئی نہیں ہے, میری ماں سیدہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جو یہ اندر کے ساری باتیں ہیں, ازواجی زندگی کی باتیں ہیں, یا جناب ہر انسان کو خلوت لاحق ہوتی ہے. اب آپ یہاں پر بیٹھے, میں یہاں پر بیٹھا ہوں, اب ہم گھر جا کر گھر کے اندر چلے جائیں گے, دروازے کو لاک کر دیں گے, تو آیا کہ شریعت ہمیں مسجد تک ہی مسائل فراہم کرتی ہے, گھر کے اندر کی بات بھی فراہم کرتی ہے؟ اگر اسلام دین فطرت ہے اور یقین زندگی کے سارے شعبوں پر محیط ہے تو جناب شعبہ جلوت اور شعبہ اجتماع تو یہاں پورا ہو گیا, لیکن انفرادی شعبے میں شریعت کی روح کہاں پہنچتی ہے, شریعت کہاں درج دیتا ہے؟ تو یہ امہات المومنین اور بالخصوص سید عائشہ کا کرم ہے ہم پر کہ انہوں نے خلوت کی زندگی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکال کر ہمارے سامنے پیش کر لی اور اسلام پر احسان کر دیا کہ اسلام کو لے جا کر اجتماع اور انفرادیت زندگی کے اندر عام کر دیا. اب پردے کے اندر صحابہ کرام علی مردوان بیٹھ کر ام المومنین سے, ماں تو ہیں لیکن میں نے بارہا کہا کہ پردے کے سارے احکامات گویا کہ جاری و ساری رہیں گے. پردے کی آڑ میں بیٹھ کر صحابہ ایک ایک مسئلہ ام المومنین سے پوچھتے تھے کہ ام المومنین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے میں آپ کو کیا کہا. خواتین آ کر سید عائشہ سے گویا کہ ان مسائل کو پوچھا کرتی تھی. تو فقہ کا ایک بہت بڑا حصہ, احادیث کا ایک بہت بڑا حصہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گویا کہ مروی ہے. جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور سے عرض کی کہ حضور ان کا حجرہ میرے حجرے کے ساتھ بنا دیں اور گویا کہ اس میں ایک کھڑکی بھی بنا دیں تاکہ ہم ماں بیٹی کبھی بات بھی کر سکیں. تو بالکل دیکھیے آج جو یہ ہری جالیاں آپ دیکھتے ہیں قدمین کی طرف, یہ حجرہ سیدہ زہرہ ہے. اور اسی کے ساتھ جہاں میرے آقا اس سے تھوڑے, جہاں پر آپ دروازہ دیکھتے ہیں جب آپ بابا جبریل سے داخل ہو کر اندر کی طرف جاتے ہیں بائیں ہاتھ کی طرف, تو دائیں ہاتھ پر جو آپ کو دروازہ نظر آتا ہے یہ حجرہ ہے سیدہ زہرہ کا. اور جہاں اس وقت میرے آقا آرام فرما رہے ہیں وہ حجرہ ہے سیدہ عائشہ کا. اور یہ دونوں حجرے ملے ہوئے ہیں اور اس کے درمیان کھڑکی تھی. یہ ماں بیٹیاں گویا کہ کھڑکی سے گویا کہ ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتی تھی. تو یہ محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ خاتون جنت سے تھی, جس کا خود اظہار آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, وہ میں نے نقشہ بھی پیش کر دیا. اب دیکھیں یہ گھر کی باتیں ساری اندر کی باتیں. باہر جو حضور نے منبر پر اہل بیت کی شان بیان کر دی وہ تو سب نے سن لی, لیکن میں کہتا ہوں اتنی زبردست احادیث جو گھر کے اندر کی بات تھی وہ اس کو حضرت عائشہ نے بیان کیا. اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب دیکھیں پیار و محبت کتنی ہے, سیدنا علی کی عقیدت کتنی ہے حضرت عائشہ کے دل میں, سیدہ زہرا کی عقیدت کتنی ہے حضرت عائشہ کے دل میں. اس لیے یہ تو اندر کی بات تھی, اس کا تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, صرف خدا اس پر گواہ تھا. یہ تو اندر کی بات تھی, یہ ساری باتیں امت کے سامنے لا کر اور گویا کہ بزم عام کے اندر اس کو عام کر دیا, یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ہے. اب وہ حدیث پاک آپ دیکھیے اور ان تمام روایتوں کو اٹھا کر دیوار پر ماریے کہ جو ہمارے دلوں کے اندر صحابہ اور اہل بیت کے درمیان پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ تمام روایتیں باطل ہے, وہ شیطان اور شیطانیت پر مبنی ہے. قرآن مجید برہان رشید نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم, جو ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ خدا کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں لیکن اللہ کے دوستوں پر بڑے کریم ہیں. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل کو فولاد ہے مومن. مومن کی سختی کب ہوتی ہے کہ جب سامنے کافر آ جاتا ہے, اور مومن کی نرمی کب ہوتی ہے کہ جب آگے اللہ کا محبوب آ جاتا ہے. تو یہ قرآن نے ہمیں تو بہت بعد میں خطاب کیا ہے, سب سے پہلے اس میں خطاب تو صحابہ سے کیا ہے, صحابیات سے کیا ہے. تو صحابیات میں ام المومنین بھی داخل ہیں اور صحابہ میں حضرت صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا علی بھی داخل ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ قرآن ایک تاریخ بیان کر رہا ہے اور یہ تاریخ کی مارکیٹ میں طوطا مینا کی کہانیاں جو ہے یہ دوسری بات کہہ رہی ہے؟ تو ہم ان طوطا مینا کی کہانیوں کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں رکھ دیں گے اور ہم اس گویا کی تاریخ قرآن کو اٹھا کر اپنا نظریہ بنائیں گے۔ تو جس نے ان طوطا مینا بازاری کہانیوں کو لے کر آئے وہ تفرقے کا شکار ہو گئے، وہ فرقہ واریت کا شکار ہو گئے۔ کاش صحابہ اکرام علیہ رضوان پر تاریخ پڑھنے سے پہلے خدا کی کتاب کو دیکھا جاتا، اس لیے کہ جو مورخ کتاب لکھ رہا ہے وہ تو برسوں بعد پیدا ہوا ہے، صحابہ جس دور میں ہے اس دور میں کتاب اس تاریخ کی نہیں بلکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو ان کی زبردست تاریخ جو ہے وہ قرآن میں ہے، ان کا زبردست مزاج جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ قرآن کی ایک آیت بھی اس پھوٹ کو بیان نہیں کرتی، قرآن کی ایک آیت بھی گویا کہ اس میں اختلاف کو نہیں بیان کرتی، بلکہ قرآن مجید برہان رشید تو بار بار یہی کہتا ہے کہ حببا الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تو تمہارے سب کے لیے ایمان کو محبوب کر دیا، تمہارے سب کے دلوں کے اندر ایمان کو نقش کر دیا، اور تم آگے چل کر امت کی باغڈور سنبھالو گے، تم آگے چل کر گمراہ کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر تم آگے چل کر امت کو دھوکہ دو گے تو ہم نے کیا اپنے اتنے عظیم دن کے لیے ایسے فراڈ قسم کے لوگوں کو منتخب کیا نبی کے ہاتھ پر، اور ضمانت بھی ہم دے رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ یہ سارے خدا سے راضی ہوئے، خدا ان سے راضی ہوا۔ قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ محبوب یہ سابقون الاولون جنہوں نے سب سے پہلے تیرے ہاتھ پر ایمان لایا، سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا ابو بکر، سیدنا عبداللہ بن مسعود، یہ سارے صحابہ، مولا کائنات کی والدہ ماجدہ، یہ سارے کے سارے، اور جو انصار مدینے میں ایمان لائے اللہ نے ان کے لیے ڈائریکٹ ضمانت دے دی اور ہمیشہ کے لیے ضمانت دے دی، فرما رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ خدا سے راضی ہو چکے ہیں، اگر تم خدا سے راضی ہونا چاہتے ہو تو ان سے پیار کر لو۔ فرما والذین اتبعوهم باحسان، جو ان سے پیار کر لے گا، جو یہ چاہے کہ خدا ہم سے پیار کرے، محبت کرے، ہم سے راضی ہو جائے، تو فرما والذین اتبعوهم باحسان، وہ ان سے محبت کرنے لگ جائے، خدا ان سے تو راضی تھا، تم ان سے پیار کرو گے تو ان کے صدقے خدا تم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اندازہ لگائیے، قرآن نے اتنی خوبصورت تعبیر بیان کر دی ہے، اتنی خوبصورت تاریخ بیان کر دی ہے کہ اب بھی ہمیں ضرورت پڑتی کہ اردو بازار میں جا کر تاریخ کی کتابیں ٹٹولے۔ ہاں مغل بادشاہوں کے لیے تو ہم تاریخ پڑھ سکتے ہیں، امیہ اور بنو عباس کے لیے تو تاریخ پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کی سب سے بڑی تاریخ کی کتاب تو قرآن ہے، جو ان کی زندگی پر کلام کر رہی ہے، جو ان کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ نقطے ہیں جو ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ یہ ہدایت کے وہ پکے ستون ہے، جب بندہ اس کو اپنے دماغ میں راسخ کر دیتا ہے، اس کی بنیاد کو دل تک اتار دیتا ہے، تو شیطان کتنا بھی زور لگا دے دل سے اہل بیت اور صحابہ کی محبت کو نہیں نکال سکتا، ہمیں تفرقہ بازی میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ ہم اعتدالی گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی پھوپھی کے ساتھ آپ کے دربار میں میں پہنچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کئی قسم کے سوالات سیدہ سے کیے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جناب ایک سوال کسی نے کیا کہ فسئلت ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بھی بتائیے ذرا آپ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے پوچھا جا رہا ہے، اس دربار میں کسی نے سوال کر لیا، اور یہ راوی ہے حضرت جبی بن عمیر، اور یہ کہتے ہیں میری خالہ بیٹھی ہوئی، میری پھوپھی بیٹھی ہوئی تھی اور میں بھی تھا۔ اب اگر ان کو اس صورت میں میں نے تشریح نہیں دیکھی، اگر یہ سن بلوغ میں تشریف لے گئے تو یقین میں پردے میں تھے اور اس بات کو سماعت فرما رہے تھے، تو کہا جب یہ آواز سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب تمام لوگوں میں کون تھے، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نام نہیں لیا۔ اب بھی اگر کوئی بغض عائشہ صدیقہ میں مبتلا ہو تو خدا اس کے کفر والے سینے میں ایمان کو منتقل کرے، اور وہ اپنی قبر کو جو جہنم بنا رہا ہے اللہ رب العالمین اس پر مرنے سے پہلے فضل فرما دے کہ جناب وہ اگر اس کے لیے، کیونکہ یہ محال چیز کا، اگر مولا تیرے علم میں ہے تو ہم محال کا سوال نہیں کرتے، اور اگر گویا کہ اس کے لیے تو فضل کر سکتا ہے تو ہم کسی کے لیے ہدایت کی دعا کر کے شرف پا سکتے ہیں، اس لیے کہ خدا سے محال چیزوں کا تو سوال نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب مجھ سے یہ سوال ہوا تو کہتی ہیں پہلا نام جس نے، حضرت جمی بن عمیر کہتے ہیں کہ پہلا نام ام المومنین نے جس کا لیا ہے، قالت فاطمہ، وہ کہتی ہیں کہ سید عائشہ نے کہا کہ تم نے مجھ سے یہ پوچھا کہ روح زمین پر سب سے زیادہ لوگوں میں سرکار کس سے پیار کرتے تھے، تو سرکار اپنی لخت جگر، اپنی بیٹی سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سیدہ فاطمہ سے محبت کرتے تھے. پھر وہ آگے کسی نے پوچھا فقیل من الرجال, یہ تو عورتوں کی بات تھی, سرکار مردوں میں کس سے زیادہ محبت کرتی تھی؟ تو حضرت عائشہ کہتی قال زوجہا, ان کے شوہر سے, سرکار ان کے شوہر مولا علی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. اور سیدہ عائشہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اب اپنا نظریہ پیش کر رہی ہیں, اب اپنے تاثرات حضرت مولا علی اور سیدہ کے بارے میں دے رہی ہیں. فرماتی ان کان ما علمت, میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتی. اے لوگوں, تم نے سن لیا کہ سرکار عورتوں میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سیدہ زہرہ سے کرتے تھے, اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولا علی سے کرتے تھے. اور اگر میرا نظریہ تم پوچھو کہ سرکار ان سے زیادہ محبت کیوں کرتے تھے, فرما ان کان ما علم, تو میں لوگوں کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, فضیلت یافتہ لوگوں کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی کہ کانا صوامن و قوامن, کہ ان سے زیادہ کوئی عبادت گزار, نیک, روزوں پر سختی کرنے والا اور دین اور نماز کی پابندی کرنے والا میں نے نہیں دیکھا تھا. تو یہ سیدہ نے بارگاہ اہل بیت میں منقبت پڑھ دی اور یہ منقبت پیش کر دی, اور سیدہ خود اہل بیت میں, سیدہ عائشہ تو سب سے پہلے اہل بیت میں تو یہ خود ہی ہیں. اس لیے کہ قرآن نے اس پر تفصیلی تقریر میں کر چکا ہوں اس تمام اعتراضات کے جوابات کے ساتھ, لیکن ایک بات یہاں چلیے تو میں عرض کر دوں, قرآن نے جہاں یہ لفظ کہا ہے نا سورہ احزاب میں 22 میں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, کہ جس سے ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ ہے, اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے, وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور انہیں بالکل پاک صاف کر دے. تو یہ خطاب سیدہ زہرا سیدہ امام حسن و حسین سے بعد میں ہے, یہ خطاب اصلاً سیدہ عائشہ اور تمام ازواج مطہرات سے ہے. کیونکہ اگر آپ پورا 22 شروع کریں تو وہ میں یک نت کہہ کر جو بات شروع ہو رہی ہے وہ صیغہ مؤنث کا ہے, پھر آگے ہے کرنا, پھر ہے تدنا, یہ سارے صیغے جو آگے آ رہے ہیں سب یہ مؤنث کے صیغے ہیں. یہاں تذکیر سے کسی کو خطاب نہیں ہوا, جس اور قرآن کی ایک آیت کا سابقہ آیت سے ربط ہوتا ہے, جملوں سے تعلق ہوتا ہے. تو قرآن نے شروع سے سرکار کی ازواج مطہرات کو یہ کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم نیکوکار ہو جاؤ, تم نبی کے ساتھ ادب و تعظیم سے بات کرو, تم گھر میں اچھی طرح سے رہو, خدا چاہتا ہے کہ تم سارے آداب کو سیکھ لو, اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی تم کر لو, اس لیے کہ خدا یہ چاہ رہا ہے کہ اہل بیت رسول تمہیں اللہ بالکل صاف ستھرا کر دے اور تم سے ساری گندگیوں کو دور کر دے. تو یہ ساری جو آیت اوپر سے آ رہی ہے اس ازواج مطہرات کے لیے آ رہی ہے, تو اصلاً اس آیت میں خطاب جو ہے وہ خطاب کس سے ہے؟ ازواج مطہرات سے ہے. ہاں, اس میں کسی کے ذہن میں یہ شک ہو سکتا تھا کہ سیدہ اس میں ہیں کہ نہیں, حسنین اس میں ہیں کہ نہیں, تو سرکار نے اپنی چادر میں لے کر سب سے کہا کہ یا رب اے میرے مولا ہاذا ہاؤلاء اہل بیتی, اور پھر سرکار نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھبنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سرکار نے الگ سے انہیں اپنی چادر میں لے کر کہا مولا یہ بھی میری اہل بیت ہے اور تو نے ان کے بارے میں بھی کہا ہے کہ تو ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور کرنا چاہتا ہے. تو یہ دونوں قول میں تدبیق ہو گئی. تو جہاں چادر میں لیا گیا ہے اس میں شامل کیا گیا ہے کہ یقیناً اولاد بھی اہل بیت میں سے ہوتی ہے اور بیوی بھی بدرجہ اولا اہل بیت میں سے ہوتی ہے. اگر کسی کے لیے فیملی کا لفظ بولا جائے اور اس میں بیوی کو ہٹا کر بچوں کی بات کی جائے تو یہ عقل مندی ہوگی. کسی کے لیے جناب گھر والے, آپ کے گھر والے کیسے ہیں یہ کہا جائے اور بچے مراد دیے جائے, بیوی کو ہٹا دیا جائے, یہ زیب دیتا ہے. تو یقیناً پہلے بیوی ہے پھر بچے ہیں. اور عام کتابوں میں بھی بات موجود ہے میرے دوستو کہ جب سرکار کہیں سے سفر کر کے واپس آتے تھے تو میری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا, ان کا بھی دن ابھی گزرا ہے 10 رمضان المبارک میں, تو وہ دروازے پر سرکار کا استقبال کرتی تھی. تو سرکار انہیں خود پہلے سلام کرتے تھے اور سرکار ان سے بڑی محبت فرماتے, تو سلام میں میرے آقا پہل فرماتے تھے. اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے آداب ازدواجی زندگی بھی پتہ چل رہی ہے کہ بیوی سے اگر محبت میں سلام میں پہل کر لی جائے تو یہ کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہے بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ محبت ہے, اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سلام کرنے سے پہلے خود ہی سلام کرتے, السلام علیکم یا اہل البیت, یہ لفظ سرکار کہتے تھے سیدہ خدیجہ کو, السلام علیکم یا اہل البیت. تو وہاں پر سامنے سیدہ فاطمہ کھڑی تھی,
یہ حسنین کھڑے تھے یا سیدہ ختیجہ الکبریٰ کھڑی تھی؟ یقین ام المومنین تھی. تو سرکار ان کو اہل بیت کہتے تھے. پتا چلا کہ اہل بیت کا لفظ عربی زبان میں اس کا ترجمہ کریں اردو میں کریں, ہر طریقے سے بچے بعد میں آتے ہیں, بیویاں پہلے آتی ہیں, تو ہم اس اختلاف میں پڑتے نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے قرابت لے لی سب کے سب اہل بیت کے اندر ہے. اب قرابت, اہل بیت, آپ کے گھر والے, اس میں کئی لوگ آ گئے, ازواج مطہرات بھی آ گئی, سیدہ زہرا تو آئیں آئیں, اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کیا الفاطمہ تو بزغہ تو منی, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اور بزغہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں روح منتقل کی جاتی ہے, اور یہ سیدہ کی تو وہ فضیلت ہے کہ اس میں خلفائے راشدین بھی مقابلہ نہیں کر سکتے, کہ سرکار نے آپ کو اپنی جان بتایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر مدینے کی زمین کا ٹکڑا حضور کے جسم سے مل جاتا ہے تو وہ قبر مقدس عرش سے بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے. وہ زمین پہلے تو اعلیٰ نہ تھی لیکن حضور کے جسم سے لگنے سے اعلیٰ ہو گئی. اے سیدہ تیری بارگاہ میں یہ حقیر سلام پیش کرتا ہے, آپ کا مرتبہ تو کتنا بلند ہے کہ سرکار کس سے جڑ جائے وہ اعلیٰ ہو جائے, اور سرکار نے آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے. فاطمہ میری جان ہے, تو یقیناً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دائمی فضیلت عطا فرمائی ہے. تو اہل بیت کا جملہ یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ یہ کیوں تعریف کے مستحق نہ ہو, سوامن قوامن, ان سے زیادہ کون نماز پڑھنے والا ہے, ان سے زیادہ کون پرہیزگاری کرنے والا ہے, ان سے زیادہ کون روزوں کی کثرت کرنے والا ہے. اور ایک اور حدیث میں یہاں پر آپ کی خدمت میں گویا کہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے, کہتے ہیں ایک دن میں اپنے حجرے میں بیٹھی تھی تو میرے والد گرامی اور سیدنا مولا علی دونوں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کے دوران کوئی سکوت کا لمحہ آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹک ٹکی باندھ کر, یعنی نظروں کو جما کر, سیدنا مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, سیدنا مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سارے منظر کو دیکھ رہی ہیں اور بیان بھی کر رہی ہیں, چاہتی تو گھر میں رکھ لیتی لیکن نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حاصل ہوئی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات میں آئیں, اللہ رب العالمین نے آپ کو اہل بیت میں شمار کیا, ان کے لیے تو یہ ناپاک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, یہ فکر ہی ناپاک ہے گویا کہ اس کو اگر ذہن میں لایا جائے. اور سیدہ کا مقام کیا ہے, میرے آقا جب دنیا سے رفیق اعلیٰ کی طرف سفر کر رہے ہیں تو دہنے نبی کے اندر آخری چیز جو موجود ہے وہ لعاب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار نے جو رفیق اعلیٰ کا سفر کیا ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مقدس جو ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی جھولی کے اندر ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مسواک کو بھی اپنے منہ میں گویا کہ لیا ہے اور اسے مسواک فرمایا ہے, اس مسواک کو نرم کر کے حضرت عائشہ نے اپنے منہ سے دیا ہے, یعنی لعاب سید عائشہ کا لعاب اس وقت سرکار کے دہنے مبارک کے اندر ہے کہ جس وقت آپ اللہ رب العالمین کی جانب رفیق اعلیٰ کا سفر کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملی ہے, یہ کس کو حاصل ہو سکتی ہے؟ تو ہر شخصیت اپنی جگہ پر ایسی انفرادیت اور جزوی فضیلت رکھتی ہے کہ جو فضیلت کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو جب سیدنا صدیق اکبر حضرت مولا علی کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں تو سیدہ عائشہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے اپنے والد گرامی سے پوچھا, وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے پوچھا اور اس منظر کو دیکھا کہ کان ابو بکر یکسر النظر الی وجہ علی, وہ ٹک ٹکی باندھ پر کثرت کے ساتھ بار بار آنکھوں کو جما کر حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, تو کہتی ہیں کہ فسألہ عائشہ, حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور یہ آپ کیا وجہ تھی کہ آپ جو ہے وہ حضرت مولا علی کی چہرے مقدس کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے. تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی کہ میری بیٹی عائشہ, میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی جن عبادہ, کہ علی کے چہرے کو تکتے رہنا عبادت ہے, علی کے چہرے کو تکتے رہنا عبادت ہے. اور ایسی ہی حدیث جامع مستدرک اہل سنت کا دوسرا ماخذ ہے, اس میں حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ اگر کوئی چہرے کو نہ دیکھ سکا تو اس کو یہ عبادت کا شرط کیسے ملے گا؟ تو فرمایا ذکر علی کی عبادت, وہ علی کو یاد کرتا رہے عبادت ہو جائے گی. تو اندازہ لگائیے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فضیلت عطا ہوئی ہے کہ جو حضرت علی کو دیکھے وہ چہرہ دیکھنا عبادت میں شمار ہو رہا ہے. عبادت کس طرح؟ کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو رہا ہے اور حضرت علی کو اس لیے دیکھا جا رہا ہے کہ رب کریم ان سے پیار کرتا ہے تو جو کام اللہ کی رضا کے تحت کیا جائے تو وہ عبادت ہے. رب یہی چاہتا ہے کہ مولا علی کا ذکر ہو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہی حدیث جامع المستدرک کے اندر آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ سرکار نے شاہ فرمایا کہ ذکر علی کی عبادت, کہ اگر کسی نے علی کو نہیں دیکھا وہ علی کی شان میں قصیدے پڑھتا رہے تو فرمایا یہ بھی عبادت ہے. تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی گویا کہ شان عالی ہے. اور اسی بارے میں ہمارے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے یہ بات لکھی ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحب زادے نے, حضرت شاہ صاحب نے یہ بات وفا اسماء شریف میں لکھی کہ اگر کوئی حدیث بیان کرنے والا راوی, اگر کوئی حدیث کو بیان کرنے والا راوی چاہے وہ پورا دن نمازیں پڑھتا ہو اور پوری رات نمازیں پڑھتا ہو, وہ روزے سے رہتا ہو, سنت کا پابند ہو, بہت متقی پرہیزگار ہو, سب کچھ ہو, یعنی اس کی مثالیں دی جاتی ہو, اتنا پرہیزگار اور بزرگ لوگوں کی نظر میں ہو, اور وہ حدیث کو بیان کرے تو اس کی حدیث کتنی گویا کہ مضبوط ہوگی. لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت کہتے ہیں صرف یہ حدیث بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, یہ تو اس کا عمل ہے, اس کا عقیدہ بھی دیکھا جائے گا. اصل چیز اس کا عقیدہ بھی دیکھا جائے گا. کہا اگر کوئی کس قدر, کیونکہ روایت جو لی جاتی ہے اس میں دو چیز ہوتی ہے, اس کا حافظہ مضبوط ہو اور جو بول رہا ہے وہ سچ ہے. تو کہا جو جتنا راسخ فی العقل ہو اور صادق فی القول ہو, چاہے وہ بولنے میں جتنا سچا ہو اور چاہے وہ یاد رکھنے میں کتنا حاذق ہو, لیکن اگر اس کے دل میں مولا علی اور اہل بیت کا بغض ہو, شاہ عبد العزیز محدث سے دہلوی لکھتے ہیں کہ اس سے روایت لینا حرام ہے. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. شاہ عبد العزیز محدث سے دہلوی لے رہا ہوں, اس چیز کو بیان فرماتے ہیں اس سے روایت لینا حرام ہے. جس طرح کہ حجاج بن یوسف نے بہت سے نیک کام کیے ہیں لیکن اس کے دل میں حضرت علی کا بغض تھا, اہل بیت کا بغض تھا, اس لیے اس شیطان کو کوئی شخص اچھے تعظیمی الفاظ میں یاد نہیں کرتا, اس کو کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا. مانا کہ اس نے اپنے دور خلافت کے اندر یا جناب ماتحت اپنے دور گورنری کے اندر قرآن کے لیے کافی خدمات انجام دی, لیکن اس کے اندر جو یہ بد اعتقادی کا مرض تھا, اہل بیت سے بغض تھا, اسی خباثت میں اس کے سارے عمل کو ضائع کر دیا, سارے عمل کو گویا کہ ضائع کر دیا. تو اہل بیت کی محبت اس قدر ضروری ہے اور ان سے محبت کرنا اس قدر گویا کہ واجب ہے. ایک حدیث بات میں یہاں پر پیش کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ہر بات قرآن و سنت ہی کے دامن میں آ جائے. تبرانی میں حدیث ہے, اس کو تمام حضرات بہت غور سے سماعت فرمائے. حضور نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں ہم نے روزہ بھی رکھا ہے, زکات بھی دی ہے, تراویح بھی پڑھی ہے, سب کچھ پڑھا ہے, لیکن یہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے. اور میرے آقا ایمان کی علامت کیا بیان کر رہے ہیں ذرا اس کو غور سن لیجئے, کیونکہ ایمان کی علامت بندے سے ظاہر ہونی چاہیے. جو بندہ مومن ہو اس سے اس چیز کی علامت ظاہر ہوتی ہے. فرمایا لا یؤمن عبد, وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا, حتی اکون احب الیہ من نفسہ, جب تک اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے نہ لگ جائے, اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے نہ لگ جائے. وہ اہلی احب الیہ من اہلہ, میرے خاندان سے اپنے خاندان سے زیادہ پیار کرنے نہ لگ جائے. اگر اس کے دل میں اپنے خاندان کی بڑی قدر ہو, اپنی برادری کا بڑا مقام ہو, اور میری برادری اور میرے خاندان کی قدر نہ ہو, تو فرمایا لا یؤمن عبد, وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو گویا کہ میرے خاندان کو اپنے خاندان پر ترجیح نہ دے. پھر فرمایا وہ عطرتی احب الیہ من عطرتہ, جو اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے پیار نہ کرے, جو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے, جو اپنے خاندان سے زیادہ میرے خاندان سے پیار نہ کرے, جو اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے پیار نہ کرے. وہ ذاتی حد الیہ من ذاتہ, اور میرے جو اپنے مرتبے سے زیادہ میرے مرتبے سے پیار نہ کرے, فرمایا وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے. پتا چلا ان نمازوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے بہت سے تقاضے ہیں, اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ بنانے کے بہت سے شرائط ہیں. ان وظائف اور ان تسبیحات, ان تحلیلات اور ان فرائض و سنتوں پر عمل کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرانے کے بہت سے تقاضے ہیں. ہم عمارت کو بنا لیتے ہیں, نماز پڑھ کر عمارت بنا لی ہم نے عمل کی, روزہ رکھ کر عمارت بنا لی, سنتوں پر عمل کر کے عمارت بنا لی, فرائض کی پابندی کر کے عمل پر عمارت بنا دی, لیکن خدا کی بارگاہ میں بے رونق عمارتیں اس کی بارگاہ میں پسند نہیں ہیں. اس کی بارگاہ میں وہ عمارتیں مقبول ہیں سبغت اللہ, جس پر اس کی پسند کا رنگ چڑھا ہوا ہو, جس پر اس کی پسند کا رنگ چڑھا ہوا ہو. اور ایمان کے یہ سارے تقاضے وہ رنگ ہے جو اس عبادت کے اوپر رنگے جاتے ہیں, اور جب یہ عبادت اللہ کی اس رضا کے رنگ سے رنگ دی جاتی ہے تو پھر یہی عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. ہم تو گویا کہ عبادت کرنے کے شوق میں ہوتے ہیں لیکن مقبولیت جس رنگ پر ہے وہ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی ہے, وہاں گویا کہ ہمارے لیے کوئی حال ہی نہیں ہوتا. میں نے آپ کے سامنے ایک بات ابھی پیش کی تھی کہ صحابہ کرام اہل بیت کا ادب کتنا کرتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ جو صحابی رسول ہیں, انہوں نے امام باقر کے ہاتھ اور پاؤں کو چوما ہے. امام باقر حضرت امام جعفر صادق کے والد ہیں, صحابی نہیں تابعی ہیں, چھوٹی سی عمر تھی. علامہ جامی لکھتے ہیں مسلم میں بھی موجود ہے کہ جب وہ حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آئے تو حضرت جابر اپنی مسند سے اٹھ کر گئے. آپ کی عمر بہت بڑی ہو چکی تھی, آپ نابینا ہو چکے تھے, بنائی جا چکی تھی اور بہت معمر تھے. سرکار کے کتنے برگزیدہ صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ آپ جانتے ہیں. یہ آگے بڑھے اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ کہاں ہے امام باقر, تو کہا حضور یہ ہے. تو آپ نے پہلے ان کے سینے میں اپنے ہاتھ کو داخل کیا, گربان سے اپنے ہاتھ کو داخل کیا اور ان کے سینے کو کے اوپر اپنے ہاتھ کو تھوڑی دیر رکھا, پھر نکالنے کے بعد ان کے کانوں میں کچھ کہا اور پھر ہاتھ چوما. علامہ جامی شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کا اتنا بڑا صحابی, نبی کے نواسے امام باقر جو صحابی نہیں ہے, لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس صحابی کے سر پر امامہ بھی ہے, داڑھی بھی ہے, علمی روب بھی ہے, ہزاروں شاگرد بھی ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ امام باقر کے پاؤں کو چوم رہے ہیں, پاؤں کو چوم رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, امام باقر یہ وہاں سے گئے تو ان سے ان کے رشتے داروں نے پوچھا یہ حضرت جابر نے آپ کی اتنی تکریم کی, یہ آپ کے کان میں کیا کہا؟ تو کہا نہیں بتاؤں گا. کہا نہیں نہیں بتائیے. تو جب راضی کیا ان کو تو امام باقر نے کہا کہ دراصل حضرت جابر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں حضور کے دربار میں بیٹھا تھا, سرکار نے میری طرف اشارہ کر کے مجھے بلایا اور میرے کان میں یہ بات کہی کہ جابر تیرے دربار میں میرا بیٹا آئے گا اور تو یہ میرا سلام, السلام علیکم یا ولد, اے میرے بیٹے تجھے سلام ہو, یہ میرا سلام اس تک پہنچانا. تو کہا یہ سلام کی روایت میرے سینے کے اندر تھی کہ جو میں نے امام باقر تک پہنچا دی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرات صحابہ کرام علی مردوان اہل بیت کا ادب کتنا کرتے تھے. اور آج ہم دو رکعت پڑھ لیتے تو ہم سمجھتے کہ جناب ہم بہت بڑے ہو گئے, اب ہمیں اہل بیت سے محبت کی کیا ضرورت, اگر ہم اہل بیت سے محبت کریں گے یا جناب محرم کے دن امام حسین کا اگر ہم ذکر کر لیں گے یا حضرت امام جعفر صادق کے لیے 22 رجب کو کچھ اہتمام کر لیں گے تو لوگ سمجھتے کہ شاید ہم سنیت سے خارج ہو گئے. آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام علی مردوان نے کس قدر گویا کہ اپنی ذات مقدسہ سے ساری باتیں بیان فرمائی. ایک بات حضرت عمر کی کر کے پھر میں دوبارہ اس طرف آ جاتا ہوں. سیدنا عمر کا وہ قول جو تاریخ کی اکثر کتابوں کے اندر موجود ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو کر رہے تھے, حضرت امام حسین آئے اور دروازے پر کھڑے رہے, دیکھا کہ ان کے صاحبزادے, کیوں حضرت عمر کا تو ایک نظام تھا, ایک قانون تھا, ہر چیز ایک سسٹم سے ہوتی تھی, ایک قانون سے ہوتی, اس قانون پر وہ خود بھی عمل کرتے تھے اور دوسرا تو خامخواہ پھر عمل کرتا تھا. تو آپ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ایک کمرے میں گفتگو کر رہے ہیں, پردہ ہے, پردے سے نظر بھی آ رہا ہے, کھجور کی شاخوں کا پردہ ہے, اور آپ کے خود بیٹے عبداللہ ابن عمر ابھار کھڑے ہیں. امام حسین آئے, امام حسین نے دیکھا کہ جب ان کے بیٹے خود باہر کھڑے ہیں یہ اندر نہیں جا رہے تو میں اندر کیسے چلے جاؤں, آپ وہاں سے لوٹ گئے. بہت دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کی کہیں ملاقات ہوگی, حضرت عمر نے تعجب سے کہا کہ میرے بھتیجے تم میرے پاس آتے ہی نہیں ہو, مجھ سے ملاقات ہی نہیں کرتے, ملنے کے لیے نہیں آتے. تو کہا کہ حضور آپ کی مصروفیت ہوتی ہے اس لیے میں نہیں آتا, لیکن میں ایک دن آیا تھا, آپ سیدنا امیر معاویہ سے کسی بات پر گفتگو کر رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ آپ کے خود صاحبزادے باہر کھڑے ہیں. تو کہا آپ اندر آ جاتے. تو کہا حضور جب آپ کے خود بیٹے باہر کھڑے تھے تو میں سے تاثر کیا لیتا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیم اہل بیت میں آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے حضرت امام حسین کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ انت احق ابن عمر, کہ آپ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے زیادہ, انت احق منی عبداللہ ابن عمر, کہ آپ میرے لیے میرے بیٹے عبداللہ سے زیادہ محترم ہے. کبھی آپ مجھے اس حالت میں دیکھیں تو آپ کو قطعاً اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جس وقت چاہے میرے پاس تشریف لے آئیں. یہ گویا کہ اور ایک دفعہ آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے, مال تقسیم فرما رہے تھے, حسنین کریمین کو آپ نے دگنا دیا, آپ کے بیٹے نے سوال کیا, حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور کیا میں حضور کا صحابی نہیں, کیا میرے دل میں حضور کی محبت نہیں, کیا میں نے حضور کے ساتھ غزوات میں شرکت نہیں کی, آپ نے مجھے 500 درہم, ان کو 1000 درہم دیے, خود کا بیٹا سوال کر رہا ہے, حاکم خود ہے. آپ نے اہل بیت کی محبت سے سرشار ہو کر ایک تاریخ رقم کر دی, بیٹے سے کہنے لگے اچھا تو کہتا ہے کہ میں نے تجھے 500 دیا، ان کو میں نے 1000 دیا، سن تو عمر کا بیٹا ہے اور یہ علی کے بیٹے ہیں، تو عمر کا بیٹا ہے اور یہ علی کے بیٹے ہیں، کیا ان کی طرح فضیلت یافتہ باپ تیرے پاس ہے؟ کیا ان کی طرح ماں تیرے پاس ہے؟ کیا ان جیسا نانا تیرے پاس ہے؟ اگر کسی کے پاس ایسا ہے تو لے آئے، عمر اس کو 500 نہیں 1000 درہم دے گا۔ آپ اندازہ لگائیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو آپ دیکھیے۔ اور ایک وقت تو ممبر پر آپ نے، امام حسین کے بچپنے کا عالم ہے، اور جو چیز سوال کر رہے ہیں، کہا کہ جی میرے گھوڑے میں سست رفتاری آ گئی ہے، مجھے ایک تیز زیرک گھوڑا دے دیجئے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ حسین کو گھوڑا دے دو۔ کہا حضور زین بھی خراب ہو گئی ہے، وہ بھی دے دیجئے۔ کہا یہ بھی دے دیں۔ اور بھی کئی تقاضے کیے تو حضرت عبد الرحمان بن عوف آپ کے دوست ہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا حضرت سیدنا عمر کو کہ حسین تسلسل سے سوال کر رہے ہیں، آپ ایک سوال کے بعد دوسرے کے سوال کو نہیں سنتے، لیکن حسین کے ہر سوال کے بعد آپ ایک ایک چیز دیتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا حسین کو سارا مال اٹھا کر دے دو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ عقیدت اہل بیت میں تبدیل ہو گیا، اور آپ نے اپنے امامے کو اتار کر فرمایا سنو عبد الرحمن، ہاں حسین مجھ سے جو مانگے گا میں سب دے دوں گا، اس لیے کہ عمر کے سر پر جو بال اگے ہیں یہ بھی حسین کے نانا کا صدقہ ہے۔ تو یہ محبت ہے اہل بیت سے صحابہ کرام علی مرضوان کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے کامل ہیں کہ جو اپنی اولاد کو میری اولاد سے افضل نہ سمجھے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ میری اولاد کو جو اپنی اولاد سے افضل سمجھے گا وہ مومن ہے۔ اور حضرت عمر، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی نے یہ سارے گویا کے عمل کر کے دکھا دیے کہ یقیناً اہل بیت خانوادہ رسالت ہونے کے اعتبار سے ان کا مرتبہ، ان کا مقام یقیناً سب سے اعلیٰ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ حضور نے حسین کو اپنا بیٹا کہا، امام حسن کو اپنا بیٹا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ نسبت بیٹوں کی جو ہوتی ہے، اولاد کی جو ہوتی ہے، وہ باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کی اولاد آپ کے گویا کہ نواسے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کیسے ہو گئے؟ ان کو اولاد کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ اور انہیں ہاشمی کیوں؟ ان کو تو حضرت علی کی اولاد کہنا چاہیے، لیکن انہیں گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیوں کیا جاتا ہے؟ تو یہ حدیث پاک میں سرکار نے خود جواب دے دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت جابر ہی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ، کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اسی کی پشت سے جاری کیا ہے، ہر نبی کی اولاد اسی کی پشت سے ظاہر ہوئی ہے، اسی سے ظاہر ہوئی ہے۔ وان اللہ جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، لیکن میری اولاد کو اللہ رب العالمین نے، جتنی میری اولادیں ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے علی کی پشت میں منتقل فرما دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت باہرہ، کیونکہ خدا کسی نظام کا پابند نہیں ہے، خدا اسباب کی ترتیب کا پابند نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ وہ زہر میں اگر شہد کی تاثیر رکھ دے تو اس پر قادر ہے، وہ اگر گویا کہ شہد میں زہر کی تاثیر ڈال دے تو اس باب پر قادر ہے۔ قانون قدرت سے اللہ رب العالمین پابند نہیں، عالم اسباب کو گویا کہ ایک طریقہ ہے، ایک ڈھنگ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے قادر مطلق اختیارات اس کے قدرت کے ہیں، اسی بنا پر سرکار نے فرمایا کہ ہر ایک کی اولاد اس کی پشت سے جاری ہوتی ہے، میری ساری اولادیں اللہ رب العالمین نے حضرت علی کی پشت میں گویا کہ عطا فرمائی۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں کی اولادیں تو جناب گویا کہ بیٹوں سے ہوا کرتی ہے، اللہ رب العالمین نے میری اولاد کو میری بیٹی سے جاری فرما دیا ہے۔ سیدہ زہرا کی طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ یہ اشارہ فرمایا، اور اہل بیت کے اندر گویا کہ یہ فضیلت تمام گھرانے کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ اور فرمایا حضرت عمر اس کے راوی ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا، اور سرکار یہ فرما رہے تھے کہ کل سبب و نسب ينقطع الى يوم القيامه الا ما كان من نسبي وسببي، کہ عمر قیامت کے دن ساری برادریاں اور سارے رشتہ داریاں قیامت کے دن کٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن فرمایا کہ میری اولاد اور میرے طریقے پر چلنے والی اولاد وہ قیامت کے دن سب کے کام آئے گی، میری برادری سب کے کام آئے گی، میری اولاد سب کے کام آئے گی۔ اب اس اہل بیت کے اندر علماء نے کئی اقوال لیے ہیں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہیں، سیدہ زہرا تو ہیں، حسنین کریمین تو ہیں، آل عباس، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد بھی اہل بیت کے اندر ہے، حضرت علی سے بڑے تین بھائی ہیں، خاص کر دو بھائی جو زیور اسلام سے آرستہ ہوئے، سیدنا عقیل اور سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو آل عقیل بھی اہل بیت میں سے ہیں، آل جعفر بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور مولا علی کی وہ اولادیں جو سیدہ زہرا کے علاوہ ہوئی ہیں وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. ان تمام کو اہل بیت میں شمار کیا, لیکن اہل بیت کا اصل مرض جس کو قصار قرار دیا ہے وہ حسنین کریمین, وہ حسنین کریمین ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ نسبتیں ساری آ کر جمع ہو جاتی ہیں جو نسبتیں اور کسی کی طرف نہیں جاتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں علماء ربانیین نے ہاشمیت اور سیادت اور نعیمیت کا لقب جو ہے اور اہل بیت کے لیے استعمال کیا, لیکن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور ان کی اولاد کے لیے استعمال کیا. سید ان کو نہیں کہا گیا ہمارے عرف اور رواج میں کہ جو حضرت عباس کی اولاد ہوئے, سید ان کو نہیں کہا گیا جو حضرت جعفر کی اولاد ہوئے, سید ان کو نہیں کہا گیا جو گویا کہ حضرت جعفر اور حضرت عقیل کی اولاد ہوئے, سید ان کو نہیں کہا گیا کہ جن پر محض صرف صدقہ حرام کیا گیا, بلکہ سید ان کو کہا گیا کہ جو حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوئے ہیں اور حضرت امام حسین کی اولاد سے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ان کو اہل بیت میں ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر اتنے شرف حاصل ہو گئے کہ یہ شرف کسی اور کو نہیں ملے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں یہاں ایک بات مزید عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام علی رضوان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو محبت کرتے تھے, تو دراصل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو اس چیز پر تیار فرمایا. حضرت علی روایت کہتے ہیں, جامع مسند ترمذی کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر, اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے, زوجنی ابنته, کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا, یہ یقیناً اس کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے, اللہ اس پر رحم فرمائے. وہ حملنی الى دار الہجرہ, اور میرے ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے, یہ حضرت ابو بکر کی فضیلت ہے. وہ اعتق بلالا من ماله, اور اپنے خالص مال سے بلال حبشی کو گویا کہ آزاد کیا. فرما رحم عمر, اللہ رب العالمین عمر پر رحم فرمائے. یقول الحق وان کان مرا, کڑوی سے کڑوی بات اگر حق ہوگی تو عمر کہنے میں نہیں رکتا, عمر کہہ جاتا ہے چاہے وہ کسی کو برا لگے کچھ بھی لگے, عمر پر اللہ خاص اپنا کرم فرمائے کہ عمر جو ہے وہ حق کہنے والوں کی پہلی صف میں ہوتا ہے, وہ ہمیشہ حق کہتا ہے چاہے لوگوں کو وہ بات بری لگے, چاہے وہ حق کتنا بھی کڑوا لوگوں کو لگے, لیکن عمر کسی سے شرم اور حیا نہیں کرتا, بلکہ وہ اپنے رب کی سے حیا کرتے ہوئے ہر حق بات کو لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے. فرمایا رحم اللہ عثمان, اللہ رب العالمین عثمان پر خاص رحم فرمائے. تستحیح الملائکہ, اس لیے کہ اس سے تو ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں, میرا عثمان اتنا شرمیلا ہے اور اتنا حیا والا ہے کہ اس سے تو گویا کہ ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ مولا قیامت کے دن تو لوگوں کا حساب لوگوں کے سامنے لے گا, میں اپنے عثمان کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے عثمان کا حساب لوگوں کی نظر کے ہٹ کر لیا جائے, اس لیے کہ میرا عثمان بڑا حیا دار ہے, لیا جائے اس لیے کہ میرا عثمان بڑا حیا دار ہے. آپ سے کیا حساب کتاب, آپ کو جنتی ہیں, دنیا میں ہی آپ کو جنت کی بشارت دے دی گئی, عشرہ مبشرہ کے اندر آپ ہیں, ذوالنورین آپ ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح کے اندر ہیں, آپ کے لیے کئی احادیث بشارت اور جنت کی ہے, لیکن ایک مرتبہ بتانا تھا کہ میرا عثمان تو اتنا اعلیٰ ہے کہ میں اپنے رب سے بھی یہ کہتا ہوں کہ مولا میدان حشر میں اگر اس سے تو کوئی سوال کرے تو لوگوں کے سامنے نہ کرنا, اس لیے کہ عثمان بہت حیا دار ہے. اب میرے آقا آخر میں فرماتے ہیں رحم اللہ علی, اللہ میرے علی پر بھی خاص رحم فرمائے. تینوں صحابہ کی فضیلت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ میرے علی پر بھی خاص رحم فرمائے, ان میں کیا خصوصیت ہے. فرمایا ادرک الحق کو ماؤ ہے خدار, میرا علی تو ایسا ہے جہاں یہ ہوتا ہے تو حق وہی ہوتا ہے. فرمایا جہاں علی کو دیکھو تو حق وہی ہوتا ہے, جہاں علی کو دیکھو تو حق وہی ہوتا ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ چاہے سیدنا میرے معاویہ کی بات ہو یا سیدنا علی کی بات ہو, حق وہی ہے جو علی کہتا ہے, حق وہی ہے, اہل سنت کے یہ مذہب ہے, حق وہی ہے. صداقت اور صحابیت کی شرط کے سب قائل ہیں, دل میں سب کا احترام ہے, لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان سیدنا علی کے لیے بیان فرمایا کہ ادرک الحق کا ماؤ ہے تدار, تم حق کو وہیں پر پاؤ گے جہاں پر میرے علی کو کھڑا ہوا دیکھو گے, جس موقف پر جس نظریے پر تم میرے علی کو دیکھو گے, فرما حق وہیں پر ہی ہوگا. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ شان بیان فرمائی اور فرمایا آیو سبا. سرکار ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ لوگ مجھے گالیاں دیں گے معاذ اللہ, تو ام المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے, اعوذ باللہ, آپ کی شان میں گستاخی کوئی کیسے کر سکتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سب علی فقط سبنی, جس نے میرے علی کے بارے میں برائی رکھی اس نے مجھ سے ہی تو برائی رکھی, جس نے میرے علی کے لیے مغلظات بکے اس نے میری شان میں گستاخی کی ہے. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کی ذات کو اپنی ذات کا آئیڈیل قرار دیا اور کسوٹی قرار دی ہے کہ جو آپ سے محبت کرے گا اسی نے سرکار سے محبت کی ہے. جس کا چہرہ آپ کے نام سے بگڑ گیا وہ شیطان ہے. وہ صحابہ کا نام کسی شیطانی کی وجہ سے لے رہا ہے, عقیدت کی وجہ سے نہیں لے رہا. اس لیے کہ صحابہ کا عاشق اور صحابہ کے نام پر جماعت بنانے والے لوگ حضرت علی سے کبھی بغض نہیں رکھ سکتے, اہل بیت سے کبھی بغض نہیں رکھ سکتے. ہاں اگر کوئی اپنے باطل عزم اور اپنے پلید اور گندے عقیدے کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے صحابہ کا نام لے رہا ہے تو اس کی پہچان یہی ہے جو آگے حدیث میں آ رہی ہے کہ اس کے سامنے بس علی 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 کرتے رہو. اگر اس کا چہرہ کھلتا چلا جائے گا تو یہ جماعت اس کی درست ہے, اور اگر اس کے منہ پر پھٹکار اترے گی تو سمجھ جاؤ اس نے چندے کے لیے یا دہشت گردی کے لیے لوگوں کو جمع کیا ہے. اس کا صحابہ سے اور حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس دور کے اندر کسوٹی, اس کو غور سے سنیے. آپ کہیں گے شاہ صاحب شاید آپ نے جذبات میں کوئی اور باتیں کر گئے ہیں, کسی اور طرح اشارہ کر گئے. میں نے کہا اشارہ تو میں نے صحیح جگہ پر کیا جس کو آپ سمجھ گئے ہیں, لیکن وہ اشارے کا جو تیر چلایا وہ میں نے نہیں, وہ صحابہ اکرام علی مردوان نے گویا کہ مہیا کیا ہے. اور کہیں نہیں جامع ترمذی کے اندر گویا کہ یہ حدیث موجود ہے. ترمذی شریف اہل سنت کا ایک زبردست قسم کا حدیث کا مسودہ ہے. بخاری شریف آپ پڑھتے ہیں, اس کے بعد مسلم پڑھتے ہیں, اس کے بعد جامع ترمذی کا نام آتا ہے. ترمذی کی ثقات پر علماء کا یہ بھی قول ہے کہ بعض علماء نے اس کو بخاری پر ترجیح دی ہے. یعنی یہ مقام جامع ترمذی کا ہے, اور امام ترمذی مانا کہ حضرت امام بخاری کے شاگرد ہیں, لیکن ہم کسی کو ترجیح و تنزلی کی بات نہیں کرتے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ترمذی شریف جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی کتب احادیث کا ایک صحیح ماخذ ہے, اور اس میں حدیث موجود ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں حدیث پڑھتا ہوں حضرت سعید خدری سے, اور پھر ان پر جو اللہ نے انعام کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری اہل بیت کی تعریف کر کے اللہ کی بارگاہ سے انعام بھی پاتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب اسلام مدینہ شریف میں پھیلا اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رفیق اعلیٰ کے سفر پر تشریف لے گئے, سیدنا عمر کا دور بھی جب چلا گیا تو اس کے بعد یہودیوں نے اپنا کام بہت تیز کر دیا. مسلمانوں کے لیے مسجد کی صفوں کے اندر بے شمار ایسے نمازیوں کو لا کر کھڑا کر دیا کہ جن کا چہرہ ہماری طرح ہوتا تھا, جن کا لباس ہماری طرح ہوتا تھا, جس کا انداز ہماری طرح ہوتا تھا, لیکن وہ اندر سے یہودی ہوتا تھا. یعنی اپنے ایجنٹ انہوں نے مسجدوں میں لے آئے, جنگوں میں لا کر ڈال دیے. یہودیوں نے مسلمانوں کے اس شرازے کو بکھیرنے کے لیے, اس اتحاد کو کاٹنے کے لیے یہودیوں نے سارے طریقے گویا کہ بروئے کار لائے. تو کہا کہ ہم پھر کسی سے امانت والی بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے, اس لیے کہ کوئی راز کی بات کسی کو کرے تو اگلے نے ہماری طرح لباس پہنا ہے, وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے, لیکن یہ کیا پتا کہ یہ اندر سے یہودی ہے یا کون ہے. تو کہا ہمیں بڑا ڈر لگتا تھا کہ ہم اپنے دل کی بات مجمع میں افشا کریں نہ کریں, کہیں پر جا کر تقریر کریں تو کوئی راز کی بات اس تقریر میں عوام کو بتائیں کہ نہ بتائیں. تو پھر ان سے پوچھا گیا پھر آپ کرتے کیا تھے, علاج کیا تھا آپ کے پاس. تو کہا دیکھو جو یہودی کلمہ پڑھ کر آتا تھا اس کو تو قرآن نے مناسب کہا ہے, اس کو قرآن نے منافق کا یعنی متذبذب ہے. اس کی مثال حدیث پاک میں آئی ہے کہ منافق کی مثال بکری کی ہے. حضور فرماتے ہیں کبھی وہ ایک بکری کی طرف جاتی ہے تو کبھی دوسرے بکری کی طرف جاتی ہے. یہ حدیث پاک میں گویا کہ منافق کی مثال دی گئی ہے, اور قرآن کہتا ہے منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نیچے طبق کے اندر ہوگا. منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو یہودیوں کے پالے ہوئے پروردہ وہ لوگ کہ جو اندر سے اسلام کے خلاف ہیں لیکن ظاہری طور پر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے تاکہ اسلام کے اس مشن اور اتحاد کو پاش پاش کریں. تو یہ آج کے دور میں تو نہیں, لیکن صحابہ کے دور میں یہ بڑی تشویش تھی کہ جناب اب کیا کیا جائے, کس طرح امانت کو آگے بڑھائی جائے, کس طرح گویا کہ راز کی بات آگے بڑھائی جائے. تو حضرت ابو سعید خدری انصاری ہیں, مدینے کے رہنے والے ہیں, صحابی ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب پھر آپ تبلیغ کیسے کرتے تھے. وہ کہتے ہیں پھر میں کسی مجلس میں جب جاتا تھا نا, غور سے سنیں آپ, وہ کہتے ہیں پھر مجھے کوئی تقریر کے لیے بلا لے یا میں کہیں پر چلے جاؤں اور بات میں نے کوئی کرنی ہو, اب لوگوں کو دیکھنا ہو کہ سب کے سر پر پگڑیاں ہیں, سب کے منہ پر داڑیاں ہیں, اب اس میں ہے کون اپنا اور ایجنٹ کون ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ انا کنا لنا عارف المنافقین نحن معاشرۃ الانصار ببغض علی ابن ابی طالب, ہم اس مجمع میں جاتے اور حضرت علی کا ذکر شروع کر دیتے. آپ بھی سبحان اللہ زور سے کہیے گا, یہ حدیث پاک صرف سننے کے لیے نہیں ہے, یہ عمل ہے, ایمان کی کسوٹی ہے. یہ پے در پہ تو میں باتیں بتا رہا ہوں, یہ بھولنے کی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جاتے اور اس مجمع کے اندر مولا علی کا ذکر شروع کر دیتے, نعرہ حیدری. ہاں اس سے ہر چیز نکھرتی ہے.
تو یہ صحابہ کا عمل ہے, اس پہ کوئی تعجب یا مسخرے کی بات نہیں ہے. یہ بات جو ہم نے کی بالکل درست ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کر اس مجمع میں مولا علی کا ذکر کرتے تو کہا جس کا چہرہ کھل جاتا تو ہم کہتے ہیں مجمع راز جیسا ہے, اور جس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی تو فرمایا لنا رسل منافقی, ہم کہتے ہیں ضرور یہ منافق ہے, ضرور یہ منافق ہے, اس لیے حضرت علی کا ذکر سن کر اس کا چہرہ کھلا نہیں. تو ایک دفعہ میں پھر کہتا ہوں نعرہ حیدری
کرم اللہ وجہہ الکریم, یہ ایمان کی کسوٹی ہے. اور سنیو اس بات کو یاد رکھو, سنیت اور خارجیت کے اندر ایک باریک لکیر ہے. اگر اس لکیر کا خیال نہیں کیا تو بندہ دوسری طرف کنورٹ ہو جاتا ہے. اور ایک چیز ہے جو بندے کے اندر بندے کو سنیت کی طرف دھکیل کر رکھتی ہے, اور وہ حضرت علی بیت, حضرت علی کی محبت ہے. حضرت علی کی محبت ہے جو بندے کو ایک بارڈر ہے, ایک حد ہے, ایک سرحد ہے, کہ جناب وہ بندے کو وہاں سے خارجیت کی طرف نہیں آنے دیتی. اور وہ کیا چیز ہے؟ حضرت مولا علی کی محبت ہے. اور حضرت مولا علی سے صحابہ محبت کیسے کرتے تھے؟ حضرت علی کوفے میں ہیں, میں آخری جملوں کی طرف آ گیا ہوں آپ کی شہادت کی طرف. حضرت علی کوفے کے اندر ہیں, آپ نے اپنا مسند خلافت کوفے کو بنایا, حضرت علی کوفے میں ہیں. تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شخص باہر سے آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر زور زور سے کہہ رہا تھا یا مولائی. آج لوگ چڑھتے ہیں آپ مولا علی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا لو آپ صحابہ کے عاشق ہیں, آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ مولا کون ہے. یہی تو حضرت ابو سعید خدری ڈھونڈ رہے تھے, علامتیں حضرت علی کے گوشوں کی محبت میں بٹھائے, دل میں لائے, تاکہ بندے کا ایمان مضبوط ہو. یہ صحابہ نے ہمیں عمل بتایا ہے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, ایمان ایسے لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ نے لایا ہے. تو جو ڈھنگ اور طریقہ ایمان کا ہے, ورنہ ایمان کو تو سب جانتے ہیں, خدا کو ماننا ایمان ہے, ایمان مفصل, ایمان مجمل کے اندر ساری چیزیں ایمان ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے ایمان کا اسٹائل اور ڈھنگ, ادائیگی اور پیش کرنے کا طریقہ ایسا ہوگا جیسے صحابہ نے کیا ہے. تو صحابہ اہل بیت کی محبت سے سرشار رہتے تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں مولائی مولائی. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نے اندر سے کسی سے کہا یہ کون ہے جو مجھے مولا مولا کہہ رہا ہے؟ یہ باہر کھڑے ہو کر کون مجھے مولا مولا کہہ رہا ہے؟ اور قرآن میں بھی کہا نا کہ فین اللہ مولا ہو وہ جبریل ہو وہ صالح المومنین. ایک مجھ سے کہنا کہ جی آپ جو ہے وہ مولا کسی کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ مولا خدا کو کہا جاتا ہے. میں نے کہا ابھی آپ کا تعارف ہوا تھا کہ حضرت مولانا, تو جب آپ کو مولانا کہہ سکتے ہیں تو حضرت علی کو مولا نہیں کہہ سکتے؟ تو یہ عجیب ہے, آپ مولانا ہو سکتے ہیں, حضرت علی مولا نہیں ہو سکتے. آپ کے لیے مولانا کہا جائے, مولانا ہمارے, ہمارا مولانا, نہ تو جب نہ کمانا ہے ہمارا, نہ کمانا ہمارا, مولانا ہمارا مولا. تو جب آپ کو آپ کی برادری سارا ہمارا مولا کہہ سکتی ہے تو مسلمان بھی ایک ایسی برادری ہے جو حضرت علی کو اپنا مولا کہتی ہے. مولا مولا علی کرم اللہ جل کریم کو. تو حضرت علی نے یہ فرمایا کہ باہر دیکھو یہ کون شخص ہے جو مجھے مولا مولا کہتا ہے. ان کا نام لوں گا نا تو اب حیرت سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت علی کو مولا کون کہہ رہا تھا. آج یہ نہ علم اور نہ کوئی طاقت, نہ کوئی بساط, نہ کوئی صلاحیت, ہر چیز پر اعتراض جھڑ دیتے ہیں. کہ جناب مزہ تب ہے کہ جب بندہ تحقیق کر کے کسی بات کا اعتراض کرے, نہ معلوم ہو تو پھر اعتراض کر دینا یہ درستگی نہیں. کبھی کبھی بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, بالخصوص ان موضوع اور ان ایشو پر جب بندہ اعتراض کرتا ہے تو دو وجہ سے اعتراض کرتا ہے. ایک تو اس کو پتا نہیں ہے اس لیے کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے نعمت ہے, یا پھر وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا بس وہ بغض میں کر رہا ہے تو پھر تو ایمان ہی کی چھٹی ہو گئی. تو لہٰذا یہ مسئلہ عقیدے کا جو ہے یہ بڑا حساس ہے. حضرت علی نے فرمایا جاؤ باہر دیکھو یہ مجھے مولا کہہ کون رہا ہے. تو جب دروازہ کھول کے پردہ ہٹا کر دیکھا گیا تو وہ کون تھے جو مولا مولا کہہ رہے تھے؟ یہ اہل سنت کی حدیث کی صحیح کتاب امام بخاری, امام مسلم, امام احمد کے استاذوں میں سے ہے, حضرت امام ابن ابی شیبہ, جن کا مصنف مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے. پردہ ہٹایا گیا تو دیکھا گیا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے. کون؟ حضرت ابو ایوب انصاری. کوئی ہے مولوی صاحب جو ان کی طرح نمازیں پڑھ کے دکھائے؟ ان کی جتنی ان کی نیکیاں کوئی لے آئے تو ابو ایوب انصاری اتنے بڑے بزرگ لیکن پھر بھی دروازے پر سر جھکا کر کہتے یا مولائی یا مولائی یا مولائی. حضرت علی نے بلایا اور سینے سے لگایا, باتوں باتوں میں پوچھا کہ یہ تم نے مجھے مولا کیوں کہہ دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سمعت رسول اللہ, میں نے حضور سے سنا. حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا, میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ فین اللہ مولا ہو, اللہ تمہارا مولا ہے. فین اللہ مولا ہو وہ جبریل وہ صالح المومنین, محبوب اللہ تیرا مولا, جبریل تیرا مولا, مومنین تیرا مولا اور تو ان کا مولا اور یہ تیرا مولا. تو جب اللہ رب العالمین نے, اور یہاں سے کانسیپٹ اور بھی آیا کہ جو لفظ اللہ کے لیے بولا جائے کیا وہ بندوں کے لیے بولا جا سکتا ہے, ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس میں جواب یہ ہے کہ لفظ تو بولا جا سکتا ہے, لیکن جن مانوں کے لیے اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے ان مانوں کے لیے اگر بندے کے لیے بولا گیا تو شرک ہے. صرف لفظ استعمال کرنے سے شرک نہیں ہوتا. کہ یہ آپ کہتے ہو اللہ نے بھی دیا داتا نے بھی دیا, تو میں نے کہا جی خدا نے خود فیصلہ کر دیا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ بھی رحیم, اور قرآن مجید برہان رشید نے حضرت نبی پاک کے لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ محبوب ہم نے آپ کو رؤوف الرحیم کہہ دیا. اللہ بھی حفیظ ہے اور علیم ہے, حضرت یوسف خود کے لیے کہتے ہیں انی حفیظ علیم, میں بھی حفیظ اور علیم ہوں. اللہ بھی کریم ہے اور اللہ خود فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم, میرے جبریل جو ہے یہ بھی کریم ہے. پتا چلا کہ ایک لفظ اگر دو ذاتوں پر بولا گیا تو لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا, مانوں کو جب ایک کر دیں گے تو شرک ہو جائے گا. جس معنی میں اللہ کو رحیم کہہ رہے ہیں کہ وہ رحم کرنے میں کسی کا محتاج نہیں, اور باقی جو رحیم ہے حضور کو جو رحیم کہا گیا یہ رحم کرنے میں اللہ سے لے کر لینے کے محتاج ہیں. اب اگر کوئی شخص اس معنی میں کسی کو رحیم کہے گا جس معنی میں اللہ کو کہہ رہا ہے, تو جب معنی میں یہ اتحاد پایا گیا تو شرک آ جائے گا, لفظوں میں شرک نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم اللہ کو بھی زندہ کہتے ہیں خود کو بھی زندہ کہتے ہیں, ہم اللہ کو بھی قائم کہتے ہیں ہم خود کو بھی قائم کہتے ہیں. تو گویا کہ یہ ساری چیزیں, اور اللہ نے خود کے لیے بھی سمیع بصیر کا لفظ استعمال کیا اور انسانوں کے لیے بھی سمیع بصیر کا لفظ استعمال کیا, خود کے لیے بھی اللہ نے مومن کا لفظ استعمال کیا. وہ جی کہتے ہیں جی سارے مومن بھائی بھائی ہیں, تو میں نے کہا اللہ رب العالمین بھی تو مومن ہے, الملک القدوس السلام المومن, تو آپ بھی مومن اللہ بھی مومن, شرک نہیں ہوا. کیونکہ لفظ تو دونوں پر بولا گیا, تو شرک میں اتنی جلدی مشین نہیں چلانی چاہیے کہ کہیں فتویٰ دینے میں ہمارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے. سارے معاملات سارے زاویے ساری علمی بحث دیکھ کر, کیونکہ یہ انتہائی اقدام ہے, اس کے بعد پھر تیر لوٹ کر نہیں آئے گا. تو کسی مسلمان کے لیے حکم لگانے سے پہلے اس کا عقیدہ, اس کا نظریہ, اس دور کا کلچر, اس دور کے لب و لہجے کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے, ورنہ تو قرآن کچھ کہہ رہا ہوگا اور ہم اپنی زبان سے کچھ کہہ رہے ہوں گے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ رب العالمین نے یہ شان عطا فرمائی. حضرت علی نے اپنے آخری لمحات کوفے کے اندر بسر کیے تھے, کوفے کے اندر حضرت علی نے اپنے آخری لمحات جو ہے کہ وہ بسر کیے تھے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ رب العالمین نے ایقان کا بادشاہ بنایا ہے اور دانائی اور سمجھداری کا امام بنایا ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دفعہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو سیدنا علی سردار نے نماز پڑھائی, نماز سے فارغ ہوئے, سیدنا علی مسجد سے باہر نکلے, صحابہ بھی نکلنے لگے, تو سیدنا عمر کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اس روئے زمین پر دو شخص بہت بدبخت ہیں, دو آدمی اس روئے زمین پر بہت بدبخت ہیں. حضرت عمر نے پوچھا حضور کون؟ فرما ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا, صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ کنپٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ علی ایک وہ بدبخت ہوگا جو تیری اس جگہ پر تلوار کا وار کرے گا اور اس وقت تیری پوری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی شہادت سے پہلے ہی خبریں مرحمت فرمائی, یہ خبریں مرحمت فرمائی. اب ہوا یہ کہ اب حضرت علی نے اس پر ایمان اور ایقان دے کے کیسا ہے, آپ بصرہ گئے, بصرہ میں آپ کو بڑا شدید بخار ہوا, اتنا سخت بخار ہوا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید آپ کا انتقال اور وصال ہو جائے گا. یہ بات اہل مدینہ کو پتا چلی, مدینے والے حضرت علی کو کیسے چھوڑ سکتے تھے. ایک بدری صحابی تھے وہ بہت حضرت علی کے عاشق تھے, انہوں نے اپنے گھر کا سامان بیچا اور ایک سواری لی اور کچھ پیسے اپنے ساتھ لیے اور گویا کہ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے. جب وہ بصرہ پہنچے حضرت علی سے ان کی ملاقات ہوئی, حضرت علی کو بہت سخت بخار تھا, وہ رونے لگے اور حضرت علی سے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں, میں اس تاریخ میں نہیں جاتا, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, تاریخ کے لیے آپ میری دیگر سیریز دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی نے خلوت کیوں اختیار کی, تنہا کیسے ہو گئے, وقت کا امام ہے, امیر المومنین ہے, ولایت کا شہنشاہ ہے, آپ اگر اپنی کرامتوں کا اظہار فرماتے تو سارے خارجی اور نازمی مر کر رہ جاتے. لیکن اس کی کیا وجہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سارے ظلم اپنے سینے پر گویا کہ دشمنوں کی جانب کی سہے, اور یقین حضرت علی خلفاء میں امام المظلومین ہے. کہ جو دور حضرت علی نے پایا ہے وہ فتنوں کا دور تھا, کرب و عالم کا دور تھا, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس دور میں جو اسلام کو بچا کر رکھا, یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خاصہ ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دوروں میں فتوحات بہت کم ہوئی, جنگیں جنگیں ہوئی لیکن کوئی علاقہ فتح نہیں ہوا، جنگوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا، حضرت عمر کے دور میں اتنا ہوا، عثمان غنی کے دور میں اتنا ہوا۔ کہا سن میری بات، ان کے دور میں فتوحات اس لیے ہوئی کہ لڑتے وہ تھے، مشورہ میں دیتا تھا، اور آج یہ کہ لڑ میں رہا ہوں، مشورہ تم جیسے لوگ دے رہے ہو۔ یعنی آج علی تنہا ہو گیا ہے، آج علی تنہا ہو گیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ کئی باتیں ہیں کہ حضرت عمر اپنی ہر جنگی مہم کے لیے حضرت علی سے مشورہ لیتے، اور حضور کی حدیث کو وہ جانتے تھے کہ جس جگہ میرا علی ہوگا وہیں پر حق جائے گا، حق وہیں پر ہوگا، اور ایک ایک مشورہ لیتے، اور جس بات کو حضرت علی کہتے اس پر حضرت عمر عمل کرتے۔ اور برملا حضرت علی سے محبت اتنی تھی، برملا جمعے میں منبر پر کہتے تھے، اے اللہ مجھے وہاں نہ رکھنا جہاں علی نہ ہو، مجھے وہاں نہ رکھنا جہاں علی نہ ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ جل کریم کو اپنے اتنے قریب رکھا کرتے تھے۔ اور یہ غزوات، یہ سارا سلسلہ جو صحابہ کرام نے کیا، یہ کسی ایک کا حق نہیں ہے، بلکہ سب اس میں شامل ہیں، بلکہ سب اس کے اندر گویا کہ شامل ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس نے کہا، اس بدری صحابی نے، کہ آپ کی حالت زار مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، آپ کے پاس کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، آپ اس کمرے میں تنہا ہے، آپ کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، آپ کے اس مرض میں کوئی پانی لانے والا نہیں۔ کہا حضور مجھ سے یہ حالت نہیں دیکھی جاتی آپ کی، آپ مجھے حکم دیجئے، میں ابھی ایک اور سواری کا اہتمام کرتا ہوں اور آپ کو مدینے لے جاتا ہوں۔ اہل مدینہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل مدینہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ جل کریم نے مسکرایا اور اس صحابی سے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے میں بصرہ میں مر جاؤں گا؟ عقیدہ دیکھیے حضرت علی کا جو ہمیں دے رہے ہیں، اور نبی ایمان نبی کے علم کو قبول کرنے کا نام ہے۔ مسلمانوں کی کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے اسی بات کو دیکھا، اس نے کہا کہ ہاں فرنگی نے، انگریزوں نے جو مسلمانوں پر 1857 میں زر لگا کر ان کو کمزور کیا ہے، وہ اپنی تلوار یا گولی سے نہیں کیا، مسلمانوں میں ایسے فرقے نکال دیے کہ جنہوں نے نبی کی محبت ان کے دلوں سے نکال دی، نبی کی محبت ان کے دلوں سے نکال دی۔ جس طرح کے ایک شیطان مرزا احمد قادیانی، جس کے لیے آج کل ایک شیطان بڑے دعائیہ کلمات کہہ رہا ہے، آج کل ایک شیطان اور ابلیس اس کے لیے بڑے دعائیہ کلمات کہہ رہا ہے، اور آج مسلمانوں کی غیرت ایمان مر گئی ہے، آج مسلمان اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی معاذ اللہ، اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جا رہی ہے، مولوی بھی، پیر بھی، امام بھی، مقتدی بھی، سب خاموش ہے۔ میں نے کہا یہ بہت بڑی لعنت کا ہم انتظار کر رہے ہیں، او پیرو اگر اس وقت تم نے نہیں حق کہا، مولویوں اس وقت تم نے حق نہیں کہا، عوام نے اس وقت اگر ایمان کی بات نہیں کی، تو یہ سب ڈرامہ ہے تمہارا، ایمان اس میں کہیں نظر نہیں آتا، واللہ ایمان اس میں کہیں نظر نہیں آتا۔ کہ غلام مرزا احمد قادیانی کے لوگ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نبوت کا جھنڈا گاڑ دیا، اور وہ ایک فرعون پردیش میں بیٹھ کر وہاں سے ان کی تائی میں بیان دے رہا ہے۔ آج مسلمان کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، سجدوں پر زور دینے کی بجائے ساتھ میں ایمان پر بھی زور دو، تاکہ کوئی بندہ عملی طور پر جدوجہد کر کے میدان عمل کی طرف آئے۔ یہ جوانیاں ہماری کس بات کی ہے؟ یہ ہمارے دینداریاں، یہ ہزاروں لاکھوں مرید بنا کر ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یا ہدایت دے رہے ہیں؟ اگر ہدایت ہے تو پہلی چیز پھر ایمان کی ہے، ایمان کی ہے۔ تو کیا آپ میرے ساتھ مل کر سرکار کی بارگاہ میں یہ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کافر ہے، مرتد ہے، جو اس کے ساتھ حمایت کرے، اس کے لیے گوشہ دل کا نرم رکھے، اس سے محبت کرے، وہ بھی کافر ہے؟ کیونکہ ختم نبوت ایمان کا مسئلہ ہے۔ قرآن نے کہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ہم نے اپنے اس محبوب پر نبوت کو ختم کر دیا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام علی رضوان نے اسے زندہ جلایا، یا اسے چیر کر رکھ دیا، یا اسے قتل کر دیا۔ یہ ہمارے ان لوگوں کی بات تھی، ہم صحابہ کا نام لینے والے ہیں۔ میرے دوستو، جب تک یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر زبان نہیں ہوگا، ہم ایمان ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اس بات کو یاد رکھیے، ایمان ساتھ جب جائے گا کہ جب ہمارے اندر ایمانی غیرت آئے گی۔ اب آپ تک میں یہ بات پہنچا چکا ہوں، اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی پہلی صف میں آ کر اس پر مقابلہ کرنے کی توفیق دے، اور آپ کو بھی اپنے ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس وقت بہت آزادی سے بول رہا ہوں، کیونکہ نہ میری کوئی تنظیم ہے، نہ میں پیر ہوں، اس لیے میں نے حق بول دیا۔ کیونکہ کچھ لوگ
کا کوئی مقصد ہے اس لیے حق نہیں بول پاتے. لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے اس وبا سے آزاد رکھا کہ نہ میری کوئی تنظیم ہے اور نہ میں گویا کہ پیر صاحب ہوں. اس لیے میں نے حق آپ تک پہنچا دیا کہ ختم نبوت کے لیے تیار ہو جائیے. جس علاقے کے اندر فسق و حجور اور بد اعتقادی نبی کے لیے گالی کی باتیں عام ہو رہی ہو اور اس وقت لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوں, درجنوں حدیثیں گواہ ہیں ان کی نمازیں مقبول نہیں ہوتی, درجنوں حدیثیں گواہ ہیں ان کی نمازیں مقبول نہیں ہوتی. فرشتوں کو خدا کہتا ہے جاؤ لعنت ان کو اتارو, فرشتے کہتے ہیں مولا وہ ایک بڑے پیر صاحب بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا پہلے اس پر لعنت اتار, اس لیے کہ اس نے لوگوں کو حق کیوں نہیں بتایا. یہ حدیثیں ہیں, میری بات کا برا مانا یہ آپ کی مرضی ہے, میں نے اپنے جذبات سے کچھ نہیں کہا, میں نے حدیث کا خلاصہ آپ کے لیے پیش کیا. ورنہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ لوگ آئیں اور مجمع کثیر ہو جائے, سارے معاملات ہو جائے, یہ انسان کا ایک ضرب ہے. لیکن میں آپ کے مجمع سے بہتر اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پارسا بنانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میرے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے, شاید یہ غیرت کی بات کر کے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے. میرا مقصد کسی پر تنقید نہیں تھا, یہ تو جغرافی حالات پر ایک بے حسی آپ کو بتانا تھا. اللہ کا کرم ہے, پیر خانے سے ہمارا تعلق ہے اور پیروں کی اولاد ہے, کوئی ہمیں پیر کی محبت کیا سکھائے گا اور سنیت کی محبت کیا سکھائے گا. لیکن میں ایک مجموعی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں جو ایک اور اول گویا کہ ایک سستی کاہلی ہے. تو کوئی ایک تو حق لگائے اور ایک تو آواز لگائے. دل میں جب تک دشمن کی دشمنی نہیں رہے گی تو شیطان حملہ کر لے گا. ایمان جب بچتا ہے کہ جب ہم شیطان سے دشمنی کی باتیں ذہنوں میں تازہ رکھیں, شیطان کے حواریوں کی بات تازہ رکھیں. ورنہ میرے دوستو انسان کا دل بڑا ایک عجیب و غریب شے ہے, بندہ جب کہیں نرم ہو جاتا ہے تو اس سے جا کر مل جاتا ہے, اس سے جا کر مل جاتا ہے. قرآن نے بار بار جہاد کا کیوں حکم دیا, شیطان کی کیوں مذمت کی, مرتد اور کفار کا رد کیوں کیا؟ اس لیے کہ اور بار بار آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قرآن پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان. پھر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو برا نہ کہو. میں نے کہا قرآن پڑھنے, نماز پڑھنے, ہر جگہ تم شیطان کو برا کہہ رہے ہو اور پھر کہہ رہے جی کسی کو برا ہی نہیں کہو, قرآن تو خود کہہ رہا ہے اور تم ہر جگہ کہہ رہے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کو آخر جو آپ برا کہہ رہے ہو نہیں کہہ رہے ہو, اگر کہہ رہے ہو کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ کہا جی اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے. تو ہم نے کہا یقیناً شیطان نے خدا کی نافرمانی کی, تو جس طرح شیطان نے خدا کی نافرمانی کی, جس طرح اہل خیر کی تعریف ہوگی, اس طرح شیطان کے رستے پر جتنے چل رہے ہیں سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں آ جائیں گے. تو لہٰذا میرے دوستو اپنے ایمانوں کی فکر کرو, یہ بہت پرفتن دور ہے. خدا کے واسطے اپنی جوانیوں کی فکر اس اعتبار سے کہو کہ اصل چیز ایمان ہے. جس کے اندر ایمان رہا وہی بخشا جائے گا. ایمان چاہے رائے کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو, اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا. یہ رب کا وعدہ ہے. رب کہتا ہے اگر کسی کا پورا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے وہ اس کی تو بات ہی اور ہے, لیکن اگر کوئی جوش و غیرت کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کو اگر صرف دل میں لے گیا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اور اسے اٹھا کر جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو ایمان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو میرے دوستو تو یہ حال ہوتا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ جل کریم کے یوم پر اگر یہ بات نہ کی جائے تو قیامت کے دن مولا علی ہمارے گربان پکڑیں گے کہ بات تو کر رہے ہو شیروں کی اور بنے ہو گدڑ, بات کر رہے ہو مخلصین کی اور بنے ہو منافق, بات کر رہے ہو مخلصین کی اور لگا رہے ہو ریاکاری کا دور. تو لہذا جو اس منصب پر بولے گا اس کے لیے ان کا مزاج اپنے اندر اتارنا پڑے گا, اس لیے کہ صرف موضوع نہیں ہے, ان کے مزاج میں بھی ڈھلنا اصل شریعت ہے, ان کے مزاج ان کی فکر میں ڈلنا یہ اصل تقویٰ ہے. سیدنا مولا علی نے فرمایا کہ یہ مت سمجھ تو بھائی کہ میں یہاں مر جاؤں گا, میرے آقا نے تو یہ فرمایا ہے کہ میری اس جگہ پر تلوار کا وار ہوگا. عقیدہ دیکھیں حضرت علی کا کہ اس جگہ پر تلوار کا وار ہوگا. اور دونوں ہاتھوں سے اپنی داڑھی کو پکڑا اور اس اپنے بدری دوست سے کہا کہ یہ میری پوری داڑھی جب خون سے بھر جائے گی نا تو اس وقت میں دنیا سے جاؤں گا, بخار سے میں نہیں مر سکتا. بخار سے ان کو رخصت کر دیا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. 21 رمضان مبارک اکثر علماء نے لکھا ہے طبیعت بہت نحیف ہو گئی تھی, فکر تفرقات اتنے ہو چکے تھے, مسائل اتنے کھڑے ہو گئے تھے. جنہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اسلام کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا, اس کو پھیلتے ہوئے دیکھا, میدانوں میں جہاد کرتے ہوئے دیکھا, آج دیکھ رہے ہیں اسی صف کے اندر لوگ آ کر اسلام کو تار تار کر رہے ہیں. یہ فکر ایک ذمہ داری کے اعتبار سے کھائی جا رہی ہے اور ہر بات کوشش کی جا رہی ہے. مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہو پا رہا, فرقہ در فرقہ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ فکر الگ ہے, کھانا پینا چھوٹ گیا, ظلم بربریت ایک طرف, آپس کی لڑائیاں ایک طرف. یہ بے شمار چیزیں ایسی تھی کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی کمر جو ہے وہ جھک چکی تھی, کندھوں کے اوپر سے گوشت گر چکا تھا, ہتھیلیوں کے اوپر سے تقریباً گوشت چلا گیا تھا, ہڈیاں پورے جسم پر راسخ تھی, اور یہی دعا کرتے تھے کہ مولا مجھے اسی دین کا وفادار بنا جس نبی کی گود میں میری پرورش ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہی عقیدہ میں لے جاؤں اور اپنے نبی سے سرخرو ہو کر ملوں۔ ایک رات پہلے آپ اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور سرکار تشریف لائے اور سرکار نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، کالی بہت پریشان ہو گئے ہو اور بہت تھک چکے ہو، اب تم ہمارے پاس آ جاؤ، تم نے اپنے وعدے کو وفا کر لیا علی، اب تم پریشان نہ ہو، اب تم آ جاؤ۔ مولا علی کرم اللہ وجل کریم کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں سیدہ زہرا کی بھی زیارت کی اور سیدہ زہرا بھی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اب آ جائیے، اور اس وقت مولا علی کہتے ہیں کہ وہ جو ایسی چیز تھی کہ موت کا ذائقہ میری زبان پر شروع ہو چکا تھا، شہادت کا ذائقہ میری زبان پر شروع ہو چکا تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فجر کی نماز کے وقت، مختلف روایتیں ہیں، فجر کی نماز وقت لوگوں کو جگا رہے تھے، الصلاۃ اٹھو اٹھو، اب یہ لوگ جاگ رہے ہیں، نمازوں کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت علی کو جس نے مارا اس کا نام کسی یہودیوں کے نام پر نہیں تھا، یا وہ کوئی ہندوستان سے کسی مندر سے نہیں آیا تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ حضرت علی پر تلوار اٹھانے کا کیا نام تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ اس نے رات بھر پورا قرآن پڑھا تھا، رات بھر پورا قرآن پڑھا تھا، اور اپنی ماں سے کہا، ماں دعا کر، میں بہت بڑی مہم پر جا رہا ہوں، آج یہ فکر قوم کو کون دے رہا تھا، اس پر بھی غور کیجئے گا۔ اہل حق کے لیے فکر کہاں دی جا رہی ہے، لیکن ہم تو تیار ہیں الحمدللہ، یہ تو دنیا ایک آسرا ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ اس درس کو دیکھ کر تو میں جو مطالعہ کر رہا تھا تو میرا تو دل پھٹنے لگا کہ میں نے کہا مولا موت کتنی محبوب چیز ہے، ایک واسطہ ہے وہ آ جائے، سارے پردے ہٹ جائے اور بندہ سیدنا علی کے قدموں کی زیارت کرے۔ تو موت تو مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس سے جب بندہ عقیدت لگاتا ہے، آخر کا تصور لگاتا ہے، تو اس میں جرت بھی آتی ہے، ایمان بھی آتا ہے، اور پھر خدا کے حضور سجدہ کرنا اور سبحان ربی العالی کہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بندہ موت چاہ بھی نہ رہا ہو اور خدا سے ملنے کی اس کو تمنا بھی نہ ہو اور نمازوں پر نمازیں پڑھے، تو میں اس پر کیا تبصرہ کر سکتا ہوں، آپ خود جانتے ہیں۔ مزہ تب ہے کہ جب بندہ موت کا شوقین ہو، اور وہ اس لیے شوقین ہو کہ مولا گناہگار تو ہے لیکن جن کا نام لیتے ہیں وہ بہت برگزیدہ ہیں، ایک پردہ یہ ہٹ گیا تو جن کے نام پر پوری زندگی گزاری ان کے رونق والے چہرے سامنے آ جائیں، اور وہ ہمیں کیسے بھول سکتے ہیں۔ حضور کا وعدہ ہے، المرء ما من احب، آدمی جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے کہ موت میں نے اپنی نماز کی وجہ سے نہیں مانگی، موت میں نے دیدار علی کے لیے مانگی ہے، میں نے موت دیدار عمر کے لیے مانگی ہے، میں نے موت سیدنا دیدار ابو بکر کے لیے مانگی ہے، میں نے موت دیدار غوث اعظم کے لیے مانگی ہے، میں نے موت دیدار خواجہ غریب النواز کے لیے مانگی ہے، میں نے موت دیدار دادا علی حجویری کے لیے مانگی ہے۔ ہم نے موت کا مقصد ادھر منتقل کر دیا ہے، تو جہاں نسبت لگا دی ہے انشاءاللہ ان کے صدقے بیڑا پار ہو جائے گا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سیدنا علی نے لوگوں کو نماز کے لیے کھڑا کیا، نام اس کا عبد الرحمن تھا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے اور یہ اسلام کے مشن پر گویا کہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کو گرانے والے اسی میں سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ حضرت علی جو ایک عظیم ستون ہے، ان کو قتل کرنے کے لیے ایک وہ شخص ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے، داڑھی ہے اس کی، نام اس کا عبد الرحمن ہے، تلوار لے کر وہ گویا کہ چادر کے اندر مسجد کے اندر آ کر لیٹ گیا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم تشریف لاتے ہیں اور اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور پھر آپ ایک طرف ہو جاتے ہیں، ایک طرف ہو کر زور سے آواز دیتے ہیں تاکہ وہ جاگ تو رہی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جب وہ ہم پر وار کر دیتا تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں درد تو نہیں ہوا تھا، تیرے ہاتھ میں درد تو نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ تو نے ہم پر احسان کر دیا کہ ہمیں شہادت کی موت مل گئی ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ تو اب سیدنا علی نے اس طرف دیکھ کر مسکرایا اور ایک آواز دوبارہ لگائی مسجد میں، الصلاۃ الجامعہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ابھی جماعت کھڑی ہو جائے گی، اٹھ جاؤ۔ اور یہاں پر سیدنا علی نے، ایک روایت میں لے رہا ہوں، حضرت علی کی شہادت کی متعدد روایتیں، میں اختلاف کو نہیں ذکر کر رہا، نہ اگر کہیں آپ نے سنی ہوگی میں اس کا انکار بھی نہیں کر رہا، میں نے ہمیشہ اسی روایت کو بیان کیا ہے تو اسی روایت کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ سیدنا علی نے جس طرح مسجد جامع مسجد کوفہ، نجب اشرف کے بالکل سامنے حضرت علی کا گنبد ہے، اور وہیں سے آپ کو مسجد کوفہ نظر آتی ہے، اس میں سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم نماز کے لیے جیسی سنتوں کے لیے آپ نے نیت باندھی ہے، وہ بدبخت وہاں سے اٹھا اور اس نے تیز تلوار کا وار گویا کہ آپ کی کن پٹی کی جانب کیا، اور وہ اتنا زوردار وار تھا کہ حضرت علی پر تو ایسی نکاہت بڑھاپے کی وجہ سے تاری تھی، تو جب خون کا پھوارا نکلا تو آپ پر ایک غشی تاری ہوئی، قریب تھا کہ آپ زمین کی طرف آتے امام حسن آپ سے لپٹ گئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے لپٹ گئے اور بھرا کر رونے لگے، سیدنا علی نے کہا رونا نہیں، خوش تو رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ شعروں کی بات ہے، یہ شعر خدا ہے، یہ گدڑوں کا یہاں گزر نہیں ہے، اور مسلمان وہ ہے کہ جن کے آقاؤں میں حضرت علی کا نام آتا ہے، فرمایا خوش تو رب کعبہ، حسن رونا نہیں، نوحے نہ کرنا، سینے نہ پیٹنا، یہ تو شیر ہوتے ہیں جو یہی موت کا تقاضا کرتے ہیں، شیر سینے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، نوحوں کی ضرورت نہیں ہے، خوش تو رب کعبہ، یہ تو میں نے رب سے مانگا تھا اور رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور جب آپ کی آنکھیں بند ہونے لگی تو آپ نے حضرت امام حسن سے یہ کہا، حسن کیا میری پوری داڑھی خون سے تر ہو گئی؟ حضرت امام حسن نے کہا کہ ہاں، آپ کی داڑھی کا کوئی بال نظر نہیں آتا، اس پر خون ہی خون ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن کو ایک دفعہ پھر حضرت علی نے کہا، فست برب کعبہ، میرے مولا تیرا شکر ہے، اور کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ امام حسین کو سب چھوڑ کر بھاگ گئے تھے نا، اسی طرح مولا علی کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہزاروں تھے، ہزاروں، لیکن جب تلوار کا وار ہوا تو کوئی نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے، اس پر آؤ گے تو ان بزرگوں کے راستے سے آنا پڑے گا، ان بزرگوں کے راستے سے آنا پڑے گا، پھر یہاں پر بیٹھنا، کیونکہ جو یہاں بیٹھے گا اس نے صرف اگر واقعی میں خدا کے لیے دین کو بیان کیا ہے تو پھر اس کو آزمائش میں رکھا جائے گا، اس کو ہمیشہ تنہا رکھا جائے گا، تمام معاملات اس کے لیے رکھے جائیں گے۔ کتابوں میں آتا ہے پوری مسجد فجر کی نماز کے لیے بھری تھی، لیکن جس وقت حضرت علی پر وار ہوا سب بھاگ گئے۔ کوفی شروع سے بے وفا تھے، کوفی شروع سے بے وفا تھے، صرف حضرت امام حسن بچے، اور ایک حضرت امام حسن کا خادم تھا، ایک حضرت امام حسن کا خادم تھا۔ آج جہاں پر مولا علی کا مزار ہے نجب اشرف کے اندر، اللہ ہمیں لے جائے اس جگہ پر، اور امریکہ پر خدا اپنا قہر اتارے، اور عراق کی مقدس سرزمین کو اللہ رب العالمین آزادی نصیب فرمائے، اور ہم جائیں اور مولا کائنات کے دربار پر حاضری دیں، بار بار جائیں۔ فقیر جب تھا تو ہر ہفتے جمعے کو حاضری دیتا تھا، اللہ رب العالمین بار بار مولا کائنات کے دربار پر حاضری کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو جس وقت جس جگہ پر مولا علی آرام فرما رہے ہیں تو ظلم دیکھیں، تاریخ دیکھیں، اللہ اکبر، جس نے قتل کیا وہ انہوں نے پورا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے سیدنا علی کرم اللہ علیہ کریم کے جسم کی بے حرمتی کرنے کا۔ سیدنا امام حسن کو یہ پتا چل گیا، جہاں آج مزار ہے اس جگہ سے ایک اونٹنی منگائی گئی، اور اس پر رات کے اندھیرے میں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کوئی سمجھے کہ جناب میں نے نیکیاں کی تو میرا جنازہ دھوم دھام سے نکلنا چاہیے، یہ اس کا دھوکا ہے، یہ اس کا دھوکا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا کہ کوئی بھی نہیں تھا تو یہ کسی کے پھٹکار کی علامت نہیں ہے، اللہ رب العالمین جس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اس کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ حضرت گرانی، اس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم کے جسم مبارکہ کو اس اونٹنی کے اوپر رکھا گیا اور اس پر باندھ دیا گیا، اس پر باندھ دیا گیا، باندھ کر وہاں سے اونٹنی کو ہکال دیا گیا، اس لیے کہ اتنی افواہ پھیلی تھی، اور خارجی جو تھے، خارجی جو ہر خارجیوں کے علاوہ ساری وہاں پر وضاحت کے ساتھ وقت یہاں پر بہت زیادہ ہو رہا ہے، وہ سارا آپ دیکھ لیجئے گا، ساری تاریخ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، میں نے سارے تقاضے وہاں بیان کیے کہ حضرت علی کو شہید کرنے کی وجہ کیا بنی، اور یہ کیا چیز تھی، افواہ تھی کہ مسلمان اتنے زیادہ ہونے کے باوجود ان سے مقابلہ نہیں کر پائے۔ یہ ساری تاریخ کی ایک لمبی تقریر میں نے ساڑھے تین چار گھنٹے کی اسی مسجد کے اندر کی ہے، وہ آپ درس بخاری اور دیگر سیڈیز کے اندر وہ ایک تفصیلی طور پر دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ حوالوں کے ساتھ۔ اس تقریر کو تو ضرور سنیے گا، اس لیے کہ پھر آپ کو اس تقریر کو اگر آپ سن لیں گے، میں نے جس میں محنت کی ہے، جمع کیا ہے، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس وقت کی سیاسی صورت حالات کو سمجھ میں آ جائے گی، اور اس وقت آپ نے اپنے ایمان کو کس طرح چلانا ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم اور ان کے ماننے والوں کے نام سے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سیدنا علی امیر المومنین ہے جناب، مسلمان تین بر اعظموں پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن امیر المومنین کے جنازے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، جسم کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اونٹنی کو رات کے وقت رسی سے باندھ کر امام حسن نے رات کے اندھیرے میں دھکا دے دیا،
اور وہاں قبر کھود دی گئی. کسی کو پتا اب خارجی تلوار لے کر گھوم رہے ہیں جسد کہاں ہے جسد کہاں ہے. کئی باتیں اس میں کئی ایسی باتیں جو میں آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتا. اب وہ اونٹنی جا کر وہاں پر رکھی جہاں پر آج مولا علی کا مزار مقدس ہے. آپ کے جنازے کی نماز صرف تین آدمیوں نے پڑھی. کتنے؟ اللہ اکبر. امام کل ہیں, ولایت کے شہنشاہ ہیں, عقلی میں ولایت کے شہنشاہ, ولایت کی خلافت آپ سے جاری ہوتی ہے, نسل محمدی کے بانی ہیں, اتنی فضیلت ہے آپ کی, اتنا بڑا مقام ہے آپ کا, سیدہ زہرہ آپ کے نکاح میں ہے, حسنین کریمین آپ کی اولاد میں ہیں, سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ نماز جنازہ میں صرف تین آدمی ہیں. امام صاحب کون بنے؟ حضرت امام حسن. ایک آپ کا خادم تھا, ایک مولا علی کا کوئی چاہنے والا. یہ تو خیرات بڑھتی ہے تو لینے ہزاروں آتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا جی جنت تو بہت بڑی ہے لیکن جائیں گے کون؟ قسمت والا جائے گا, قسمت والا جائے گا. کیونکہ آزمائش کے ایسے مراحل ہوتے ہیں کہ شیطان, لیکن یہ تصویر اگر یاد رہے نا میرے دوستو پھر تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا. یہ استقامت اور صبر کی ساری باتیں یاد ہو پھر تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا. اگر ہم نے اپنی اتنی سہولت یاد رکھی تو پھر جنت کا ملنا بہت مشکل ہے. خاتمہ بالخیر اللہ محفوظ فرمائے, بہت مشکل ہے. حضرت امام حسن نے نماز پڑھائی, دو بندوں نے صرف, ایک غلام تھا ایک عاشق تھا, انہوں نے نماز پڑھی پیچھے اور اندھیرے میں سب کچھ یہ ہوا اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم کو آپ کے مزار مقدس میں اتار دیا گیا اور قبر کی اطلاع کسی کو نہیں دی گئی. اس لیے آپ کی قبر سے متعلق متعدد روایتیں مشہور ہو گئی کہ اونٹنی یہاں چلے گئی, کسی نے کیا کر دیا, کسی نے کیا کر دیا. لیکن ہمارے جمہور بزرگ ہیں وہ نجب اشرف ہی کی طرف توجہ کرتے ہیں اور وہیں سے خیرات ولایت کو طلب کرتے ہیں. تو یقیناً جب مسلمانوں پر پھر حالات بحال ہوئے تو سیدنا مولا علی کے مزار کو متعارف کیا گیا کہ یہ جو بیابان میں تنہا, یہ بیابان میں اجڑا ہوا جو مزار تمہیں نظر آ رہا ہے نا, یہ وہ ہے جس نے اسلام کو باغ و بہار بنایا تھا. آج اسلام میں جو رونقیں اور خوشبو اور اسلام جو لالادار کی حیثیت حاصل کر رہا ہے, آج یہ اجڑے ہوئے مزار کو تم دیکھ رہے ہو, یہ وہ مرد قلندر ہے کہ جس نے سب سے پہلے کعبے کے اندر آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کی تھی. لیکن اس مرحلے کو دیکھ کر تھک نہ جانا, مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. یہ اجڑا ہوا مزار تم نے دیکھ لیا, میدان محشر میں علی کو دیکھنا کہ میدان محشر میں علی ہوں گے اور ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اکرام و نوازشات کی کیا بات ہوگی. مولا وہ دن جلدی آئے کہ ہم مولا علی کے چہرے مقدس کی زیارت کر سکیں, جن کی محبت میں ہمارا دل بلکتا ہے. مولا امتحان کے ہم قابل نہیں ہیں, بس یہ تھوڑا سا صبر آ جاتا ہے جب دل ان طرف لگ جائے تو مولا پھر ہمیں اپنے پاس بلا اور ایسا بلا کہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں اور اپنے ان مخدوموں کے قدموں میں گر کر تیری نوازشات اور تیری رضا سے بہرہ مند ہو جائیں. مولا جب وقت نزا ہو تو ہمارا دل ان بزرگوں سے غافل نہ ہو. مولا جب وقت نزا ہو, جب موت کا فرشتہ ہمارے سر کھڑا ہو, تو مولا ہم دین سے غافل نہ ہو جائیں. ہمیں اپنے جسم کا درد, اپنے جسم کی بے چینی مولا کہیں ان بزرگوں کی استقامت سے ہمیں غافل نہ کر دے. ہر چیز پر, ہر شے پر ہمیں اس محبت کو نافذ فرما. اور وہ ہو سکتا ہے میرے دوستو جب ہم ان کی یادوں کو رمضان کے علاوہ بھی منایا کریں, ہم کبھی مسجدوں میں اجتماع رمضانوں کے علاوہ بھی کرا کریں, ہم ہر چیز کو رسم اور ایک گویا کی چیز نہ لیں کہ جس دن یہ دن ہو جائے تو ہم مسجدوں میں بھر جائیں اور جس دن یہ دل نہ ہو تو جناب مسجدیں خالی پڑی ہو. نہیں, اس یادوں کو تو پکانا چاہیے, اس کو گرم رکھنا چاہیے, اس کو ہمیشہ آباد رکھنا چاہیے. ہمیں جس طرح یہ شعور ہوتا ہے نا کہ ہم بغیر کپڑے کے گھر سے نہیں نکلتے اس لیے کہ بے حیائی ہے, اسی طرح دل کا بھی ایک ستر ہے اور دل پر ان کی محبت کا پردہ ڈلا ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس کے دل پر اس محبت کا پردہ ڈلا ہوا ہوتا ہے وہی دل ایمان کے اور اللہ کے اس رنگ سے معمور ہوتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں وہی مقبول ہوتا ہے. اللہ آپ بھائیوں کا آنا قبول فرمائے. آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی حدیثیں میں نے پڑھی ہے اس سب کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے. آپ تو آئے ہیں, اللہ رب العالمین نے الحمدللہ تحریر سے نعمت کے لیے عرض کروں کہ نسب علی ہونے کے حوالے سے مجھے جس وقت یہ نعمتیں عطا فرمائی, میں سب کا ثواب آپ کو عطا فرما دوں, سب آپ کو دیتا ہوں. اس لیے کہ آپ اس پرفتن دور کے اندر حضرت علی کو سننے کے لیے آئے ہیں. جس وقت افراتفری ہے, روٹی مکان کھانا پینا ہر طرح بھاگ رہے ہیں,
میں آپ کی جرت کو سلام کرتا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں سلام اور آپ کی استقامت پر سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دور دراز کا سفر کیا اور مولا کی محبت میں آپ تشریف لائے اور یہاں پر جم کر آپ نے اہل بیت کی محبت کو سماعت کیا. اللہ رب العالمین آپ کے آنے کی برکت سے میرا کہنا قبول فرما لے, آپ کے بیٹھنے کی برکت سے میرا بولنا قبول فرما لے, آپ کے جذبے کی برکت سے اللہ رب العالمین میں نے جو دعائیہ کلمات اپنے لیے آپ کے لیے کہے ہیں اللہ رب العالمین سے قبول فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے جب ایسا مسلمانوں کا مجمع رکھا ہوتا ہے تو فرشتوں کا جلوس گزرتا ہے قریب سے, کیونکہ میں آپ سب کے لیے حسن ظن رکھتا ہوں, یقین کرتا ہوں کہ آپ کا دل اس وقت کہیں نہیں ہے, سب کا دل نجب اشرف اور مولا علی کی طرف ہے اور اہل بیت کی محبت سے معمور ہے. ایسوں کے لیے ہی میرے آقا نے فرمایا جب فرشتے وہاں سے گزرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ مولا کچھ کو ہم نے دیکھا وہ تیرے ذکر سے معمور تھے, تو اللہ فرماتا ہے جاؤ اعلان کر دو کہ ان میں بے شمار نہیں تو ایک تو مخلص ضرور تھا, اور جو ان مخلص کے ساتھ جلسا اور جلیس تھا بیٹھا ہوا تھا تو اس متقی کی وجہ سے پھر ان میں کوئی بدبخت نہیں رہا. ہم نے اس سارے مجمع کو بدبختی سے آزاد کر دیا ہے, سب کو ہم نے سیدیت میں شمار فرمایا. مولا اگر اس میں کوئی نیک بندہ تھا اور ہے یقینی ہے تو مولا کریم اس کے صدقے مولا کریم ہمیں بدبختی سے محفوظ فرما, مولا کریم ہمارے ظاہری اور باطنی احوال پر رحم فرما, ہمیں اپنا خوف عطا فرما. مولا ہمارا دل گناہوں کا بڑا دل دادا ہو گیا ہے, مولا کریم ہمیں ہر جگہ تیری ذات اور تیرے علم کو محسوس کرنے کے توفیق عطا فرما. نمازیں ہماری نکل جاتی ہیں مولا ہمیں خیال نہیں ہوتا, مولا کریم یہ خیال کہ تو دیکھ رہا ہے مولا کریم یہ ہمارے دلوں میں زندہ فرما, اور اسی خیال سے ہمارے قدم کھینچتے ہوئے تیری بارگاہ میں آ جائے, اور اسی خیال سے ہمارا سر قیام سے کھینچتا ہوا تیرے سامنے سر بنیاد ہو جائے. مولا کریم ہمیں اپنا پاکیزہ تصور عطا فرما, مولا کریم اہل بیت کی محبت ہمیں عطا فرما, مولا کریم ہمیں صحابہ کی محبت سے معمور فرما, سیدنا صدیق اکبر کی محبت عطا فرما, سیدنا عمر کی محبت عطا فرما, سیدنا علی کی محبت عطا فرما, ازواج مطہرات کی ہماری ماؤں کی مولا کریم قدر و قیمت اور محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما, اہل بیت پاک کی محبت عطا فرما, اولیاء کی محبت عطا فرما. اس کی برکت سے مولا کریم ہمیں وہ چیزیں جو ہمارے ایمان کو خراب کر دیتی ہیں اور ہمارے لیے زوال کا باعث بنتی ہے, مولا کریم کچھ تو تیرے نیک بندے ایسے ہیں کہ ان پر تو امتحان کو ڈالتا ہے لیکن وہ استقامت کے پہاڑ بنے رہتے ہیں. ہمیں تو اگر صرف آٹا مہنگا ہو جائے تو ہمارے پاؤں استقامت ہلنے لگ جاتے ہیں, تو مولا کریم ہمیں اتنا رزق عطا فرما کہ جس سے ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے. مولا ہمیں اتنا مال دے دے, مولا ہم دین پر رہنا چاہتے ہیں لیکن انسان ہے نفس سے شیطان رکھتے ہیں, تبھی محبت مولا بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تیری بحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے, تو انہیں سے دور بھاگے جس سے تجھ پہ پیار آئے. مولا ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں لیکن مال آنے نہیں دیتا. مولا تیری طرف آنا چاہتے ہیں لیکن یہ طبی محبتیں, یہ روٹی, یہ خوراک, یہ رہن سہن کی سہولتیں ہمیں تیرے دربار میں تیرے محبوب کے قریب آنے نہیں دیتی. مولا تو قادر مطلق ہے, تو جب کفر کو ایمان میں بدل سکتا ہے, تو بنجر زمین کو لالہ زار بنا سکتا ہے, خشک جگہ کو نہر اور سمندر میں تبدیل کر سکتا ہے, تو مولا ہماری اس خواہش کو تو تبدیل کر کے اس کو ہمارے ایمان کے تابع کر سکتا ہے. مولا قریب اپنے رضا کے تابع کر سکتا ہے. آج مولا علی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, مولا ہماری خواہشات کو ایمان کے تابع کر دے. مولا کریم ہماری خواہشات کو مولا اپنی رضا کے تابع کر دے. مولا ہمیں اتنا مال دے جس سے ہم تجھے یاد کر سکے اور ہمارا دل تیرے سے غافل نہ ہو. مولا اتنی جائز شہرت دے کہ جس سے ہم تیری ہی بارگاہ کی طرف تمنا امید لگائے ہوئے ہوں. مولا کریم ایسی ہی اولاد, ایسا ہی مکان, ایسا ہی دنیاوی عروج عطا فرما جس سے ہمارا ایمان محفوظ ہو. جو ہم میں کچھ لے کر خوش ہونے والے ان کو ان کی طبیعت کے حوالے سے عطا فرما. کچھ ایسے چاہتے ہیں کہ مولا اتنا مل جائے تو میں یہ کروں گا, تو مولا اس بھائی ایمان کو بچانے کی غرض سے تجھ سے یہ مانگ رہا ہے, تو مولا کریم جیسی اس کی جائز تمنا ہے تو اسے عافیت والا مال دے دے, عافیت والی اولاد دے دے, عافیت والی شہرت دے دے. تجھ سے مال زیادہ مانگنا برا نہیں, تجھ سے اولاد زیادہ مانگنا برا نہیں, تجھ سے اچھے مکانات مانگنا برا نہیں, تجھ سے مال کی زیادہ مقدار مانگنا برا نہیں, برا یہ ہے کہ تجھے بھلا دیا جائے. مولا ہمیں اتنا مال دے جس سے ہمارا نفس بھی بھر جائے, طبیعت بھی بھر جائے
اور پھر اس پر بادشاہی تیری یاد کر رہی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ مولا یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں جو اس مقام پر اب نہیں پہنچے جہاں پر شریعت انہیں کسی بات پر گرفت کرے اور ان پر سزا اور جزا کا حکم لگائے۔ مولا ان ننے مننے ہاتھوں کی برکت سے مولا ہماری دعاؤں کو مقبول فرما۔ مولا کریم یہاں پر یہ معتکفین آئے ہوئے ہیں، ان میں اکثریت ہم جانتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں تو ان کا دل نیکی کی طرف بڑا راغب ہوتا ہے، دین کی طرف بڑا راغب ہوتا ہے، اللہ کے شوق کی طرف بڑا راغب ہوتا ہے۔ مولا اس شوق کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، ہماری دعا مقبول فرما۔ مولا کریم جو حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، سیدنا علی کے لیے ایک لمحہ تو ہم پر ایسا آیا ہے کہ دل نے کہا کہ سب کچھ ہٹ جائے اور مولا کے پاس پہنچ جائے۔ مولا بس اسی لمحے کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، سب کی حاضری مقبول فرما لے، سب کی حاضری مقبول فرما لے۔ مولا جس نے منقبت پڑھی، جس نے نعت پڑھی، جس نے اہتمام کیا، جس نے یہ انصرام کیا، مولا کریم سب کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ مولا کریم جو دعائیں ہم نے کی اسے بھی مقبول فرما، جو نہ کر سکے اسے بھی مقبول فرما۔ بالخصوص دعا کریں میرے بھائیوں مل کر کہ مولا اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، مولا کریم اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ کل کا سانحہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ جس سے ہر مسلمان کا دل بے چین اور پریشان ہے کہ نہ جانے اس کے بعد یہودی پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ جناب مسلمانوں پر اب اس بات کا جواز بنا کر نہ جانے کون سی قیامت ڈھائی جائے گی۔ مولا کریم اسلام تو بچے گا، تیرے محبوب سے تو نے وعدہ کیا، اسلام تو انشاءاللہ ختم نہیں ہوتا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ تو نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا کہ یہ دین ختم نہیں ہوگا، اور تو نے یہ بھی وعدہ کیا ہے یہ دین پر رہنے والے بھی ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن مولا وہ کون ہے ہمیں نہیں پتا، اب تو ہم سامنے ہیں۔ مولا ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما لے، ہمیں دہشت گردی سے بچا لے، ہمیں دہشت گردوں سے بچا لے، ہمارے بچوں پر عافیت عطا فرما، ہمارے اس ملک پاکستان پر رحم فرما۔ مولا کریم افغانستان کی صورت حال پر رحم فرما، یہ قبائلی علاقے میں جو ہو رہا ہے معاملات، مولا کریم اسے، مولا کریم یہ کس سازش کے تحت ہے، مولا اس کے چہرے کو بے نقاب فرما، مسلمانوں پر عافیت عطا فرما۔ مولا کریم ہندوستان میں جو مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، مولا کریم ان مسلمانوں کو اپنی قدرت کی چادر عافیت کے اندر لے۔ مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، عراق کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ مولا کریم یہاں پر جو بھائی اپنے دلوں میں جائز مرادیں لیے ہوئے ہیں، تیرے حدیث فرماتے ہیں جب مسلمان ایک دوسرے کے لیے مرادیں لے کر بیٹھتا ہے تو تو ایک دوسرے کی مرادیں ایک دوسرے کے حق میں مقبول کر دیتا ہے۔ مولا کریم جو ہم نے اپنے بھائی کے لیے سوچا اور جو ہمارے بھائی نے ہمارے لیے سوچا، مولا کریم اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ ہم جو ایک دوسرے کے لیے حسد رکھتے ہیں، مولا یہ گندی عادت ہمارے دلوں سے نکال دے، جو نفاق رکھتے ہیں اس کو نکال دے، جو بغض رکھتے ہیں نکال دے، جو شیطان حق کو قبول کرنے کے لیے مولا بیچ میں آڑے آ جاتا ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمارے والدین کا ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی اولاد پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں ہمارے دل کو تیرے یاد کا، تیرے محبوب کی یاد کا گہوارہ بنا دے۔ یہ بہت لمبی چوڑی دعا مولا تیری بارگاہ میں کی ہے، لیکن اس اعتماد سے کی ہے کہ تو اپنے فضل سے سب کچھ دے سکتا ہے۔ اے رب کریم تیرے حبیب فرماتے ہیں کہ جب تجھ سے ایقان، جزم، عزم اور یقین اور بھروسے سے مانگا جائے تو تو دیتا ہے۔ مولا کریم اسی لیے مانگا ہے، ورنہ اتنا ٹائم ہم کبھی صرف نہیں کرتے، اس لیے کہ جہاں ہمارا مطلب نہیں ہم وہاں وقت دیتے ہی ہیں۔ تو اگر مولا اتنا وقت دیا ہے تو یقیناً تیرے فضل پر بھروسہ کر کے دیا ہے۔ مولا کریم ہماری تو کوئی اوقات نہیں، اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تیری قدرت کی بڑی شان ہے مولا کریم، اپنے فضل سے عطا فرما، اپنے کرم سے عطا فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے عطا فرما۔ مولا علی کا یوم ہے، کچھ ذاتیں تیری بارگاہ میں مقبول ہیں، کچھ لمحات تیری بارگاہ میں مقبول ہیں۔ یہ لمحہ بھی بہت اعلیٰ ہے، یہ جگہ بھی مسجد ہے بہت اعلیٰ ہے، نام علی بھی بہت اعلیٰ ہے۔ مولا کریم ہر حرمت کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ تمامی حضرات ایک دفعہ سیدنا علی اور تمام اہل بیت پاک، بالخصوص خلیفہ بلا فصل ہمارے آقا ہمارے مولا سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا مولا علی، سب کی روح پاک کو، بالخصوص میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین اور جن بزرگوں کا نام لیا گیا، تمام کی اس نیت کے ساتھ تلاوت کریں کہ مولا جو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں یہ تیری جانب سے وحی رہی ہے، یہ تیرے کلام ہے، اس کی تلاوت کرتا ہوں تیری رضا کے لیے، اس پر جو تو ثواب دے ان کی روحوں کو پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ اپنے ایمان اور اپنے خیریت کی بھی نیت کرتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، کیونکہ سورہ فاتحہ
سورۃ الدعاء ہے، یہ دعا کی سورت ہے الفاتحہ. بحق اياک نعبد و اياک نستعین وصلی اللہ علی خیر خلقه سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمامی حضرات ایک دفعہ مل کر ان بزرگوں کا تصور کرتے ہوئے، کلمہ توحید کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں کہ ایک خدا ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ایک اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمارے نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انہی کے لیے محبت کرنا ایمان ہے اور انہی کے لیے دشمنی کرنا ایمان ہے. اس جذبے کے ساتھ مل کر پڑھیے، کسی ایک کا بھی کلمہ مقبول ہو گیا ہم مجھ جیسے کئی گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا. مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.